بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك أمن سواك. ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اہلا وسہلا مرحبا یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی میری آواز سب کو آ رہی ہے، پالٹا سے بھی آ رہی ہوگی، ریسائکل سے بھی آ رہی ہے، سب کے لیے بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہے، الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی آپ سب کو سیکنڈ ڈے مبارک ہو اس زاد الخیر کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ. بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہ اتنی بڑی ہمیں نعمت اللہ تعالیٰ نے دی. ایسے ہی ہے نا، اچھا لگ رہا ہے نا. آگے جو اسٹوڈنٹس کی کلاس لے رہے تھے، اب ماشاء اللہ تھرو آؤٹ ہم رمضان تک یہ کلاسز لیں گے. ابھی زاد الخیر ہے، اس میں ہم تھوڑا سا اپنے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیلی کا ایک پارہ سادگی کے ساتھ لائیو لیں گے. اور بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، مشکلات سے بچائے، کیونکہ شیطان ہر وقت ساتھ ہے نا. جیسے کل آپ میں سے کافی لوگ، حالانکہ ڈیزائر کیونکہ ہمارے پاس ابھی اسپیس تھی، لیکن کچھ لوگ آپ میں سے سسٹرز جو انٹر نہیں ہو پا رہے تھے، تو اللہ پاک سے بہت زیادہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کریں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ساتھ ہر طریقے سے آپ کو ہر فیسلٹی ہم پرووائڈ کریں، لیکن پھر بھی دیکھیں اگر کبھی اس طرح ہو جائے نا پریویس، جیسے آپ لوگ ویز آئی کیو کہ اس سے یہ جو آپ کے پاس لنک ہے نا، जिन लोगों की कल की क्लास मिस हो गई है, ठीक है, इसी लिंक को आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए वहां पे स्क्रॉल करें, वहां पे रिकॉर्डिंग लिंक भी आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। जिस तरह आप अपनी क्लासेस जो दूसरी लेते रहे हैं उसी तरह उसमें भी आपकी रिकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल आपकी मिस हो जाती है तो आपको लिंक अवेलेबल होता है रिकॉर्डिंग का, तो ये आप उसमें जाएंगे तो वो भी आपको रिकॉर्डिंग का, वैसे भी हमारा रिप्ले भी होता है अपना रिकॉर्डिंग। जिन चंकल एडमिन आपको इधर सेंड कर देते हैं रिकॉर्डिंग लिंक, प्लीज आप दोनों यहाँ पे पर्ट आपको भी सेंड कर दे, रिसाइकल कर दी, तो ये जो है अपना मेकअप कर लें, अपना प्रिपेयर कर लें इंशाल्लाह तला, ठीक है। आप लोगों को हम आपको ई मेल के थ्रू हमें जी ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग जो है वो इस पे नहीं है, अगर आप रिप्ले सेशन में आ जाए ठीक है, जो कोशिश करें आप ले सकते हैं तो साथ में ले लें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। पूरी कोशिश तो है कि हम लोग आप लोगों को दे सके। हाँ जी, आप लोगों को रिकॉर्डिंग ये जो है इनकी ना, जिन लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया है ना, आपको हम लोग ई मेल के थ्रू सेंड कर देंगे, ठीक है जी। अभी एडमिन के मैसेज आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है, तो जी अहलम सहलम मरहबा जी, माशाल्लाह काफी ऐसे सिस्टर्स भी मुझे नजर आ रही हैं जिनका काफी अच्छे बात, वो लोग क्लास में आ रहे हैं, यानी रास्ते में तो है लेकिन इस तरह क्लास में सबका इकट्ठा होना, अल्लाह ताला इसको मुबारक करे, और बहुत ज्यादा आप सबके लिए दुआएं, बहुत ढेरों प्यार आप सबके लिए, अल्लाह ताला हर ऑफिस के साथ आपको एंड तक रखे, क्योंकि बहुत ज्यादा इस चीज की हमें जरूरत है ना कि हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं, अपने लिए तो हम करते ही हैं, अपने उन बहन भाइयों के लिए, अपने उन साथियों के लिए भी करें जो किसी मुश्किल की वजह से नहीं आ सके, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें यही वक्त आप अपना याद करें लास्ट ईयर का, जो लोग किसी तरीके से भी क्लास से या कोई भी उनकी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं थी तो क्या कर रहे थे, और इस साल देखें अल्लाह ताला किस तरह हम पे रहमतों की बारिशें कर रहे हैं, कि जब से अल्लाह ताला ने हमें कुरान से जोड़ा है तो कितनी ज्यादा बरकतें नाजिल हो रही हैं, और आप खुद अपना अपना हर कोई जायजा ले कि किस तरह ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि आपके वो सारे काम खुद बखुद हो जाते हैं जो अभी आप सोच रहे होते हैं, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर देता है, ऐसे ही तो जरूर सदके के अंदर डालें, सबका जरूर किया करें, नवाफिल पढ़ा करें, जैसे आपको पता ही है कि नवाफिल वस्तात, जब कोई मुश्किल मुसीबत आए उसमें तो हम करेंगे, खुशी में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और जितना ज्यादा आप जैसे हमने कल भी हदीस में देखा था कि जिस तरह का आप गुमान करेंगे, जिस तरह का आप करेंगे वैसा ही करेंगे, कि अल्लाह ताला हमारी मकसद भी करने वाला है, बहुत ज्यादा आप सबके लिए दुआएं, और हमें भी गांव में याद रखिएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज की हदीस देखते हैं, दुआ भी है और बड़ी खूबसूरत सी है, तो उसको इंशाल्लाह हम लेते हैं, बड़ी प्यारी सी है, अल्लाह ताला देखे उसमें हमें क्या सिखा रहे हैं जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामे अब्दुल्लाह इब्न अमर अन्न अबा बकर الصديق رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل لي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह से है रवायत है कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसी दुआ सिखाएं जो मैं अपनी नमाज में किया करूं, मांगा करूं, ठीक है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ा करो, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया, तेरे सिवा गुनाहों को कोई और नहीं बख्श सकता, बस मेरे गुनाह अपने पास में बख्श दे, बिला शुबा तू बड़ा मफ़रत करने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। जी मुझे ये बताएं किस किस को ये दुआ आती है, जिनको आती है वो वन टाइप करें, जिनको नहीं आती वो टू टाइप करें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिनको नहीं आती तो हम सिस्टर्स आपने क्या करना है, उनको सिखानी है, इस तरह आपको भी अच्छे से याद हो जाएगी। अच्छा ये कब पढ़ते हैं, ये कब पढ़ी जाती है कोई बताएगा? کیونکہ بڑی خوبصورت اور پیاری دعا ہے نا. انشاءاللہ جی بالکل. نماز میں تحشر میں آخری نماز کے آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے تحشر میں, بڑی خوبصورت ہے انشاءاللہ. آپ کو پتا ہے جیسے ہم آپ کو جیسے آپ کو ٹائم ٹیبل بھی بتا کل بھی آج کا بھی ٹائم ٹیبل میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہم سوم رمضان کریں گے پھر نماز نبی ہے. اور ایک اور کون سی بک ہے تھوڑا سا مجھے پتا چلے کہ آپ کتنے اٹینٹیو ہو کے کلاس لیتے ہیں. جی تھرڈ کون سی ہے جلدی جلدی یہاں پہ لکھیں. جی امان چھوٹے اور ثواب بڑا. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ہماری نماز نبی ہے وہ ہم آپ کو فل تو نہیں کروائیں گے کیونکہ وہ کافی بڑی ہے, کہ ہم کوشش کریں گے اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کو ہم فی الحال لیں گے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ زندگی کو کمپلیٹ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ استاذہ جی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لائیو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے تو ابھی سب سے پہلے جن کو کوئی پرابلم آ رہی ہے کسی بھی لحاظ سے وہ آسانی کوشش کریں دوسروں کے لیے بھی ان کو لے کے آئیں. فار ایگزامپل جن کا اگر آپ کے نزدیک رہتے ہیں جن کو ویزا کے اوپر کا پرابلم آ رہی ہے نہیں, ان کو اپنے پاس آپ انوائٹ کر لیں, گھر میں بلا رہے ہیں یا کسی طریقے سے ان کو انوائٹ اس کا لنک آپ سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کوشش کریں موبائل پہ یا کسی بھی طریقے سے ان کو ساتھ میں لے لیں, ریکارڈنگ کر لیں کچھ بھی. جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان شاء اللہ ہم کل کی کلاس کی آپ کو ریکارڈنگ جو ہے یا ای میل جو ہے آپ کو سینڈ کر دیں. ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ابھی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نماز نبی, اور اس میں ان شاء اللہ نیکسٹ جو چیپٹر ہے یہ دیکھیں حدیث دعا ہے نماز نبی میں. آج ہم مقفرت کا چیپٹر ہے آج ان شاء اللہ کریں گے, اور اس میں دیکھیں گے آگے کیا ہے. سوم رمضان ہے اور کتاب و سیام ہے, اور بڑے اچھے سے آپ نے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے ہے کہ آپ بڑے اچھے سے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی نماز نبی ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم نے کل اسٹارٹ میں انٹروس کا لیا تھا, اس میں فضیت فضیلت اور اس کی سارا تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا, اس طور پہ ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نماز نبی میں سے اگلے چیپٹر کے عمل کی باتوں کو نوٹ کریں گے. وہی انداز ہوگا کہ آپ لوگ لکھیں گے, اور جو مسائل اس میں ہمارے سامنے احادیث کی روشنی میں آتے ہیں میں ان کو صرف پوائنٹس کی شکل میں آپ کے ساتھ دہراؤں گی, اور جو بات کہوں گی اس کی دلیل کسی کو دیکھنی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ کتاب میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. طہارت کا بیان, آج ہم ان شاء اللہ یہ دوسرا چیپٹر ہے اس کتاب کا, اس کی روشنی میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں نوٹ کریں گے. پہلی بات جس چیپٹر سے ہمیں معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے, اور اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, اور وضو کے لیے پانی پاک ہونا شرط ہے. دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ بعض دفعہ پانی کا کوئی ایسا ذخیرہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز گر سکتی ہے, مثلا کنویں یا کوئی نہریں, تو اس کے بارے میں وہم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی پاک ہوتا ہے. اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ سمندر کا جانور حلال ہے, چاہے وہ خود بخود بھی مر جائیں. اگلی بات جو پتہ چلی کہ کھڑے پانی میں, یعنی پانی ایک تو رننگ ہوتا ہے فلوئنگ جو بہتا ہے نہروں یا دریاؤں کی یا سمندر کی صورت میں, لیکن کھڑا پانی مثلا سوئمنگ پول ایک خاص جگہ ہے جہاں کچھ پانی جمع ہے, تو اس کھڑے ہوئے پانی میں ناپاکی کا غسل نہیں کرنا چاہیے اس پانی سے, اور ایسے پانی میں پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ایسے پانی کو وضو کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یہ باتیں کہتے ہوئے میرے ذہن میں واقعی سوئمنگ پول کا منظر آ رہا ہے. بعض لوگ پبلک سوئمنگ پولس میں جاتے ہیں लेकिन कराहत के साथ कहूंगी कि कोई नहीं जानता कि वहां अंदर स्विमिंग करने वाले के जिस्मों से कोई गंदगी या रतूबत उस पानी में अगर शामिल हो चुकी हो तो इससे थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। इंसान स्विमिंग कर सकता है, लेकिन पानी जो इस्तेमाल होगा अगर वो गंदा होगा तो फिर उससे ना आप वजू कर सकते हैं और ना गुसल कर सकते हैं। अगली बात जो हमने इस चैप्टर से सीखी वो क्या है कि बाथरूम में जाते हुए यानी रफ़ा हाजत के लिए जाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ कहते थे। मैं बोलूँगी, आप मेरे साथ दोहराएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ए अल्लाह, बेशक मैं तेरी पनाह पकड़ता हूँ नर और मादा नापाक जिन्नों के शर से। हमें इससे पता चला कि ऐसी जगह जिनको हम रेस्ट रूम्स या टॉयलेट्स कहते हैं, ये गंदगी की जगह होती हैं, तो वहाँ जाने से पहले ऐसी दुआएं मांग लेना इंसान को शैतान से बचा लेता है। इसी तरह अल्लाह के नबी ने एक और जो दुआ बताई वो इसी से मिलती जुलती है कि आउज़ु बिल्लाहि मिनल खुबुसी वल खबाइस। अब ये पनाह मांगना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि गंदी चीज़ें जो ऐसी जगहों पे रहती हैं, कज़ाए हाजत के वक्त इंसान के बदन पे कपड़ा नहीं होता अमूमन, और शयातीन को बंदे की वो कैफियत बहुत अच्छी लगती है जब वो बरहना हो। इसीलिए आप देखिए कि वो लोग जो लिबास का सही इख्तमाम नहीं करते वो शैतान के असर में रहते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए इंसान अगर ऐसी दुआओं का इहतमाम कर ले तो अल्लाह की तौफीक से कई किस्म के फितनों से इंसान बच सकता है। अगली चीज़ रेस्ट रूम से बाहर निकलने की दुआ इस हिस्से में हमने सीखी, गुफरानका। गुफरानका, अल्लाह के नबी जब कज़ाए हाजत से फारिग होते बाहर आते तो ये दुआ सिखाई। क्यों? इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। किस बात की बख्शिश? हमारे यहाँ तो अमूमन ये तसव्वुर है कि अस्तगफार या गुनाहों की माफ़ी तब मांगो जब कोई गुनाह कर चुके हो। तो कज़ाए हाजत में जाना कोई गुनाह है जिस पे आप कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे? तो इसकी लॉजिक क्या है? पहली बात क्या है कि इंसान इस बात का इजहार करता है कि अल्लाह, ये जो इतना वक्त मैंने कज़ाए हाजत में यानी रेस्ट रूम में गुजारा, ये मैं तेरी याद तेरे जिक्र से गाफिल रहा। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि बाथरूम में बात ना करो। जब कोई बरहनगी की हालत में हो तो ज़्यादा बात ना करे, क्योंकि किरामन कातिबीन को इससे तकलीफ़ होती है, लिखना मुश्किल लगता है उनको। तो जब अल्लाह का जिक्र हम नहीं कर सकते तो उन घड़ियों पे इंसान अफसोस करता है कि अल्लाह, मेरी ज़िंदगी का ये वक्त तेरी याद से गाफिल गुजर गया। यहाँ बात करूँगी उन लोगों के बारे में जो अनयूजल टाइम लगाते हैं बाथरूम में। टॉयलेट में चले जाएं तो सारे घर को मुश्किल होती है कि अब ये निकलेंगे नहीं। सिर्फ एक ही जुमला बोल देती हूँ कि जो जितना वक्त जहाँ गुजारेगा, ज़्यादा उम्मीद है कि वहीं मौत आए। नॉर्मल है ना, मौत का तो कोई वक्त पता नहीं, कौन चाहेगा कि उसकी लाश टॉयलेट से निकले? फिर वहाँ जाके गाने गाना, मैगज़ीन पढ़ना, क्या इसकी कोई गुंजाइश बनती है? इस्लामी कल्चर नहीं, ये एक ज़रूरत है। फारिग हुए बाहर आ गए, ये कल्चर जो है कि आप बाथरूम सॉन्ग्स के नाम पे एक चीज़ को ग्लैमराइज कर दें और फिर अंदर जा के आवाज़ें लग रही हैं, ये मायूब बात है। अपने ज़िंदगी में इस चीज़ पे भी तवज्जो करने की ज़रूरत है कि कज़ाए हाजत बाथरूम में जाने के बाद कोई भी बिला वजह बात ना करें। जो चीज़ चाहिए पहले लेके जाएं। बच्चों को बचपन से माँ सिखाए और छोटे बच्चे को माँ तरबियत करे। मैं देखती हूँ कि तरबियत का नुक्ता आगाज ही गलत होता है। माएँ बच्चों को बिठाती हैं जब फारिग करवाने के लिए, छोटे छोटे पॉट्स बने होते हैं, साथ ही बातें शुरू कर देती हैं। उनका ख्याल क्या होता है कि हम बातें करेंगे तो इनका ध्यान बढ़ जाएगा और ये फिर यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। मैं इस बात को ऐसे समझती हूँ कि माँ ने बचपन से उसको आदत डाल दी कि तुम टॉयलेट में जाके भी बातें करो, इशारे से बात नहीं करते, क्योंकि उसके लिए तो वही कैफियत होती है। तो लिहाजा क्या बात पता चली कि बिला वजह बाथरूम में बैठना नहीं, वहाँ जाके बिला वजह बात नहीं करनी, और जब वहाँ से बाहर आए तो इस शऊर के साथ कि हमने इतना वक्त अल्लाह की याद से गाफिल होके गुजार दिया, कहेंगे गुफराना का। अगली बात इस चैप्टर से हमें पता चली कि कोशिश करनी चाहिए कि टॉयलेट में किबला रुख ना बैठा जाए। कभी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन जब टॉयलेट्स बनते हैं तो फिर उसके अंदर यानी इहतमाम होना चाहिए। बस दफ़ा हम किसी ऐसे टॉयलेट में जाते हैं कि जहाँ पहले से वो बने हुए हैं किबला रुख, तो फिर क्या किया जाए, फिर पुश्त करके बैठा जाए, यानी फ्रंट की बजाय बैक साइड जो है वो किबले की तरफ हो जाए लेकिन दूसरी तरफ ना हो। अगली बात हमें पता चलती है कि किसी मजबूरी के वक्त भी इंसान को गोबर या हड्डी के साथ इस्तंजा नहीं करना चाहिए। अरब लोग करते थे, तो आपने फरमाया कि ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। जिन जो है ना वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, अब अगर उसके साथ इंसान गंदगी लगा के फेंक देता है तो उनको तकलीफ़ होगी। और एक और बात पता चली कि रास्तों में और सायादार दरख्तों के नीचे रफ़ा हाजत से फारिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जगह लोगों के आराम की होती हैं और वहाँ लोग अगर गंदगी देखेंगे तो ये उनके लिए तकलीफ़ की बात होगी। अगली चीज़ हमें इस चैप्टर से पता चली कि सीधे हाथ यानी राइट हैंड से इस्तंजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हाथ खाने के लिए बनाया। फिर अगली बात पता चली कि किसी मजबूरी में अगर पानी ना हो तो मिट्टी या पत्थर के ढेलों से इस्तंजा हो सकता है, लेकिन ताक ऑड नंबर्स यानी 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स में इस्तेमाल किया जाएगा, और 3 ढेलों से भी अल्लाह के नबी करते थे। आज के दौर में तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी मौजूद होता है, इसलिए इसके लिए कोई फिक्र की बात नहीं। हाँ, यहाँ एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं कि बाज़ दफ़ा जब हम पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं और वहाँ पानी का एहतमाम नहीं होता तो क्या किया जाए। स्पेशली स्कूलों में बच्चों को इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है, या वो लोग जो जॉब्स करते हैं या एयरपोर्ट्स पे आप जाते हैं, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं, ऑल्टरनेट्स लिए जा सकते हैं। मसलन आप अपने पर्स के अंदर पाउचेस रख सकते हैं, जिस तरह सील पैक सैंडविच बैग्स होते हैं, पतले से होते हैं, दिखते भी नहीं हैं, और जिसको जिपर लॉक कहते हैं हमारे यहाँ, आप उसको अपने पर्स में एक दो रख छोड़ा करें। जब कहीं ऐसी जगह हो बाहर सिंक से उसमें आप पानी भरें, वो एक थैली सी बन जाएगी, अंदर जाएं उसका साइड से थोड़ा सा खोल के तो उसको इस्तेमाल करके फेंक दें, सबसे आसान है। ये ना हो तो दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने पास कोई छोटा सादा ग्लास रख सकते हैं, आजकल डिस्पोजेबल ग्लास आम है। तीसरी सूरत, अगर कुछ भी नहीं है तो आप टॉयलेट पेपर को गीला करके ले जा सकते हैं बाहर से। उससे भी आखिरी दर्जे की जो बिल्कुल ही कराहत के साथ ही करने वाली बात है, लेकिन उसमें रुख्सत आसानी मिलती है, कि जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ होता है। आप देखते हैं कि यहाँ सफाई का एहतमाम बहुत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बैठने से पहले ही फ्लश करें और टॉयलेट रोल को थोड़ा सा गीला कर लें, फिर जितना इस्तेमाल कर सकें करें, और आखिरी दफ़ा जो है वो आप उस गीले से कर लें। लेकिन यह कि पूरा एहतमाम होना चाहिए पानी का, क्योंकि उससे बदबू भी जाती है और इंसान के जिस्म के जो जर्म्स हैं वो भी चले जाते हैं। फिर अगली बात इससे पता चलती है इस चैप्टर से हमें कि कज़ाए हाजत के दौरान दूसरों से छुपना चाहिए, सामने नहीं बैठना चाहिए कि कोई दूसरा देखे, क्योंकि ये बात हया के भी मुनाफी है और मुरव्वत के भी खिलाफ है। हया के खिलाफ कैसे है कि इंसान का सतर खुल जाता है, प्राइवेट पार्ट्स खुल जाते हैं, और ये चीज़ कभी भी इंसान को पसंद नहीं आती। मुरव्वत के खिलाफ कैसे है कि इंसान को अल्लाह ताला ने आला पैदा किया, लकद खलकना लिंसान फी अहसनी तकवीम। एक इंसान जब दूसरे इंसान को इस तरह के प्राइवेट मैटर्स करता देखे, जो हर इंसान की ज़रूरत है, कोई नेक है या अमीर है या गरीब, हर एक ये काम करता है, लेकिन दूसरे के सामने करता हुआ देख के उस बंदे की रिस्पेक्ट नहीं रहती, तो इस्लाम रिश्तों की और इंसानों की रिस्पेक्ट करवाना चाहता है। यहाँ अफसोस के साथ कहूँगी, जो चीज़ मेरे इल्म में भी आई और मुशाहदा भी हुआ, कि बाज़ दफ़ा जो नॉन मुस्लिम स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टॉयलेट्स जो होते हैं उसमें मुझे बताया गया कि दीवारें नहीं होती, यानी छोटे बच्चे भी अगर वहाँ जाते हैं तो 5-6 टॉयलेट लगे होते हैं और वो एक दूसरे के सामने बैठ के करते हैं। और मैंने ऐसा एक स्कूल देखा भी कि एक ही रूम में 4-5 टॉयलेट लगे हैं, तो समझ नहीं आई कि ये यूज़ कैसे करेंगे, तो पता चला कि यहाँ टॉयलेट का रिवाज नहीं। इसी तरह जो बात मुझे किसी एक ने पर्सनल अपने मुशाहदे से बताई कि जेलों के अंदर जब प्रिजनर्स को रखते हैं तो वहाँ टॉयलेट कॉमन होते हैं, इवन गुसल करने के लिए भी जो जगह है वह एक ही वक्त में कई कैदी कर रहे होते हैं, इस्लाम इसको भी इजाज़त नहीं देता। कुछ नहीं है तो चादर तान ले, लेकिन एक को दूसरे के सामने ऐसा गुसल नहीं करना। या फिर एक छोटी सी बात करूंगी कि बाज़ दफ़ा स्विमिंग के नाम पे हम ये सोच के स्विमिंग करते और कराते भी हैं कि जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन बाज़ दफ़ा स्विमिंग के नाम पे फिर जो कॉस्ट्यूम्स और जो लिबास पहन के बच्चियां, अगर इवन सिर्फ बच्चियां ही हों तो वो भी चीज़ हया के ख़िलाफ़ है। हर वो चीज़ जो इंसान के सतर को खोल दे या उसके फिगर को दिखाने लगे, तो ये चीज़ इंसान के लिए पसंदीदा नहीं है। अगली चीज़ हमने इस चैप्टर से जो सीखी वो क्या है कि जब कोई रेस्ट रूम में हो तो बाहर से किसी को उसको सलाम नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कर दे तो जवाब नहीं देना चाहिए। अब देखिए, सलाम का जवाब नहीं दे सकते तो फिर वहाँ गाने कहाँ गा सकते हैं, और बात करने की तो क्या ज़रूरत होगी। अगली बात पता चली कि बिला ज़रूरत जो शावर की जगह होती है ना, जहाँ इंसान अपने आप को पाक करता है, यानी एक टॉयलेट होता है एक शावर, तो बिला ज़रूरत शावर के अंदर इंसान को फारिग नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंदगी है, छींटे हैं, कहीं ना कहीं पड़ सकती हैं। लेकिन मजबूरी और बात है कि इंसान को अपने ऊपर काबू ना रहे, लेकिन टॉयलेट के लिए इंसान को अलग जगह इस्तेमाल करनी चाहिए। या फिर वही तरीका जो टब सिस्टम है जिसके अंदर बाद लोग घंटों गुजार देते हैं, तो आप देखिए कि इंसान दीने मुतहर है, पाक दीन है। कोई ऐसा तरीक़ाकार जो मॉडर्न होने की तो अलामत हो सकती है, आप पूरे पूरे कमरे जितने रेस्ट रूम्स बना के उसके अंदर बड़े बड़े स्विमिंग पूल छोटे छोटे घर में बना लें, शौक़ की बात और है, लेकिन पाकी पलीदी का ख्याल तो बहर हाल रखा जाएगा। गंदगी निकल के इंसान के सारे जिस्म को लग जाए तो वो चीज़ इंसान की जो शान है उसको घटा देती है। अगली चीज़ हमें इससे पता चली कि जब कोई शख्स बैतुल खला में जाए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर रेस्ट रूम में गए, तो बाद में आपके पास पानी लाया गया और आपने उससे वज़ू किया, यानी किसी बड़े इंसान की खिदमत के लिए वज़ू करवाया जा सकता है। ये चीज़ इस बाब से हमें पता चलती है। फिर अगली चीज़ हमें पता चली कि जिसको रेस्ट रूम में जाने की हाजत हो, यानी कोई ऐसा दबाव है कि उसको पेशाब आया हुआ है या उसको यूज़ करना है और नमाज का भी वक्त आ जाए, तो पहले वो फारिग हो जाए फिर नमाज पढ़े, वरना नमाज में फोकस नहीं कर सकेगा। लेकिन यहाँ फिर वही कहूँगी कि इतना लंबा ना जाए कि नमाज जमात से कज़ा हो जाए और उसको अलग से पढ़नी पड़े। अगली बात पता चली इसमें हमें कि जब बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हो तो खाना खा लेना बेहतर है नमाज पढ़ने से, वरना नमाज के अंदर खाने की तरफ तवज्जो जाएगी। बाज़ दफ़ा लोग इस हदीस को भी बड़ा मिस कोट करते हैं कि जब खाने का वक्त आए तो नमाज नहीं, जी खाना लगा हुआ है वो खा ले, ठीक है, ईशा और अशा का फ़र्क अल्लाह के नबी ने रखा, लेकिन ये हमारा मामूल ना हो, सबको पता है किस वक्त नमाज होती है, तो खाना या उससे पहले लगा लें या उससे बाद में लगा लें। तो कभी कभी की एक्सेप्शनल कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना चाहिए। अगली बात जो इस चैप्टर से हमने सीखी वो क्या है कि पेशाब की छींटों से बचना चाहिए, ये कब्र के अजाब का सबब बनता है। बाज़ लोग, एक और यहाँ फिर छोटी सी बात तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि बाज़ रेस्ट रूम इस तर्ज के बने होते हैं कि पेशाब की छींटों से बचने का कोई इख्तमाम नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो बहुत ही दर्दमंदी के साथ कहूँगी कि कभी भी आप अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, और स्पेशली जहाज़ों में या एयरपोर्ट्स पे या ट्रेन्स पे, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस करती रहती हूँ तो मैं उसी की बुनियाद पे आपको भी फ़ायदा देना चाहूँ, जब कभी टॉयलेट पे जाएं तो एक लम्हे के लिए ज़रा गहरी नज़र से देख लें कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसके छींटे उसकी सीट की साइडों पर पड़े होते हैं, बाज़ दफ़ा नीचे फ्लोर पर होते हैं, बाज़ दफ़ा टॉयलेट के जो बिल्कुल आगे थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पड़े होते हैं, तो उसको पाक कर लें, वरना आपके जिस्म को गंदगी लगने का डर है। और मुझे तो उसके लिए सबसे अच्छा वो भी लगता है कि जो टॉयलेट शीट्स रखी होती है उन्होंने जो उसके शीट के ऊपर बिछाने की, तो इस चीज़ का ख्याल रखे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने दो लोगों को कब्र के अज़ाब में मुब्तला देखा था, तो पता चला कि एक शख्स वो था जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा जो शख्स था वो गीबत करता था। तो दूसरी अगली बात नोट कीजिएगा कि चुगलखोरी करना कब्र के अज़ाब का सबब बनेगा। कितना मज़ा आता है ना चुगलियाँ खाते हुए, बैक बाइटिंग उसकी बात उधर। कभी भी ऐसा कोई कैफियत आए, ऐसी कैफियत आए, तो फौरन सोच लीजिएगा कि कहीं ये मेरे कब्र के अजाब का जरिया ना बन जाए। फिर इसी तरह आप देखिए कि इसके कई और तरीके होते हैं। यदि जब इंसान फारिग हो जाए फिर अच्छी तरह से अपने आप को पाक और साफ करे, फिर अपनी जगह से उठे। एक और यहाँ बड़ी ही ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती बात करनी, लेकिन کچھ چیزوں کی توجہ دلانی پڑتی ہے. ایک بہت ہی عجیب و غریب سا جو رواج دیکھا گیا اور نئے بننے والے باتھ روموں میں عموماً اب یہ چیز آنے لگی کہ فارغ ہونے کے لیے ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے اور پاک ہونے کے لیے اس کے ساتھ الگ بنا ہوتا ہے جہاں سے آپ پانی یوز کریں. آپ اس کیفیت کو دیکھیں کہ جب ایک جگہ سے اٹھ کے انسان دوسری جگہ موو ہوتا ہے تو اس دوران کتنی یعنی گندگی پھیلنے کا ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی چیز اس چیپٹر سے ہم نے سیکھی کہ اگر کوئی کسی ایسی جگہ پہ گندگی پھیلا رہا ہو کہ ابھی وہ اسی کیفیت میں ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. بس اگر ایک شخص ہے اس نے مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا تو کیا آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے؟ نہیں. ایک موقع پہ عربی نے ایسا کام شروع کیا تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے کہ اس کو تمیز نہیں ہے کہ نہ مسجد میں آ کے یہ کام کر رہا ہے. لیکن بدو تھا, گنوار تھا. اور جو لوگ دنیاوی طور پہ نہیں پڑھے لکھے ہوتے وہ بعض دفعہ دینی پاکی پلیدی کا بھی خیال نہیں رکھتے. تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں, اس کو فارغ ہونے دو. اور جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے پھر اس کے پیشاب کے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے پانی کا ڈول ڈالا. اب اس دور کی مسجدوں اور آج کی مسجدوں میں بہت فرق ہے. اس دور میں کچی مٹی کی تھیں اور پانی ڈالنے سے یا اوپر اور مٹی لا کے ڈالنے سے پاک ہو جاتی ہیں. آج کے دور میں ڈفرینٹ ہے. خدا نہ خواستہ اب ایسا کام کوئی بچہ کرے, آج عام انسان تو وہ آف کورس نہیں کرے گا, تو پھر بہتر ہے کہ دیکھ کے خاموشی اختیار کی جائے. جب وہ فارغ ہو جائے تو صرف آپ کو اتنا حصہ دھونا پڑے گا یا صاف کرانا پڑے گا. اور اگر آپ سوچیے ایسے حال میں کسی کو ڈانٹیں یا مارے تو بھاگ کے پوری مسجد گندی ہوگی نا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ حکمت سکھا دی کہ لوگوں کو موقع دو. اگلی چیز اس باب سے جب ہم سیکھی وہ کیا تھی کہ وہ کپڑا جس پہ پیریڈس کا بلڈ لگ جائے اس کو پانی ہو تو دھو کے, اور پانی اگر نہیں ہے تو کھرچ کے صاف کیا جا سکتا ہے. ابھی آگے اور اس کے مسائل آئیں گے تو ہم دیکھیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایسے مسئلوں پہ بھی بہت زیادہ یعنی افراط اور تفریط ہے. اور ایون بعض دفعہ پیریڈس میں پہنے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ عام دنوں میں پھر پہن ہی نہیں لوگ سکتے کیونکہ اس پہ نماز نہیں پڑھنی, میں نے ان دنوں پہنے تھے. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو, اگر وہاں داغ لگ چکا ہے پانی سے دھویا جا سکتا ہے, صاف ہوگا. حتیٰ کہ اگر پانی کے ساتھ دھونے کے باوجود بھی اس کے گیلا پن رہے کوئی حرج نہیں, اور ایون اس پہ سٹین بھی رہے لیکن اس کی گندگی نکل گئی ہے تو بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس میں یعنی کیونکہ اس دور میں صحابیات کے اس تو اتنے کپڑے نہیں تھے جتنے آج ہمارے پاس ہیں. تو آج کے لیے حکم کیا ہے کہ پہلے ہی پورا اہتمام کیا جائے, کیسی ایسا موقع نہ آئے. لیکن اگر کبھی آ جائے تو پھر اس کو دھو کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور باقی رہ گئی بات کہ اس میں پسینوں کا آنا, ایسی باتیں کوئی ہمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیریڈس کے دنوں کے پہنے ہوئے کپڑوں میں اگر پسینہ آ گیا تو اب بعد میں آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ایسی کوئی بات نہیں. پھر ایک اور حد اس میں دیکھی گئی کہ بعض دفعہ لوگ کسی کا ایسا دوپٹہ لے کے بھی نماز نہیں پڑھنے دیتے جو کسی نے پیریڈس میں پہننا ہوتا ہے, کوئی دوسرا لینے بھی لگے تو اس کو روک دیتے ہیں. بعض دفعہ اس کو جائے نماز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, ایسی کوئی بات نہیں. ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ جائے نماز پکڑاؤ, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں پیریڈ سے ہوں. تو آپ نے کہا حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے, تو لہٰذا ہاتھ جو ہیں وہ مومن کے پاک ہوتے ہیں. پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کی کچھ ایسی سیکریشنز ہوتی ہیں جو کچھ پرسنل کاموں سے ریلیٹڈ ہیں, مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. تو اگر کسی مرد کے کپڑے پہ کوئی ایسی چیز جیسی رطوبت لگ جائے تو اس کی بیوی بھی اس کو دھو سکتی ہے اور وہ خود بھی اس کو دھو کے پھر اسی کپڑے میں نماز بھی پڑھ سکتا ہے. پھر اگلی بات اس سے ہمیں پتہ چلی کہ دودھ پیتے ہوئے بچے کا پیشاب لڑکا ہے اگر وہ, تو اگر کوئی پیشاب کر دے تو چھیٹا لے کے پانی تھوڑا سا لے کے اس کے اوپر چھیٹے لگا دیجئے تو جائز ہے. اس کو پھر دھو, اگر ضرورت مطلب مشکل ہے حالات نہیں ایسے کہ اس کو دھویا جائے تو اسی طرح گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر لڑکی فیمیل بچی ہے بیبی ہے تو اس کا پیشاب جو ہے اس کپڑے کو دھونا پڑے گا. یہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سائنس نے بھی بتا دیا کہ لڑکے کا پیشاب جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے, تھن ہوتا ہے, جبکہ لڑکیوں کا پیشاب گاڑا ہوتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیتی ہوں کہ لڑکیوں کو پیریڈس آتے ہیں, لڑکوں کو پیریڈس نہیں آتے. उसकी वजह यही है कि औरतों के जिस्मों के अंदर जो गंदगी और रतूबतें होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर हर माह उसको जिस्म से निकलने की ज़रूरत होती है, और मर्दों में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ये अल्लाह का बना हुआ निज़ाम है। अब इस पर आप कहें कि औरतों को हकूक ही नहीं मिले, लो जी उसका पेशाब धो रहे हैं, ये तो औरतों की बड़ी तजलील हो गई, तो सोचते रहें। हाँ, हुक्म यही है, दोबारा दोहरा देती हूँ, दूध पीता हुआ बच्चा 2 साल के अंदर अंदर जो अभी खाना नहीं खाता, ये भी नोट कीजिएगा, ये बेबी होता 4-5 माह के बेबी तक की ये बात है, क्योंकि जब वो दूध के साथ कुछ और भी खाने लग जाए तो ऑफकोर्स फिर तो बदबू भी आएगी, गंदगी भी आएगी। लेकिन बिल्कुल जो छोटा सा बच्चा है जो सिर्फ माँ के दूध पे पल रहा है, अगर वो पेशाब कहीं कर देता है तो छींटे से ऊपर उस पर सिर्फ जैसे हाथ से छींटा लगा दिया जाए तो भी गुजारा हो जाता है। कोई धो ले तो आसन है, अब ये नहीं कि ये फर्ज समझ लें, और कोई धोए तो आपके आप तो गुनाह का काम कर रही है, मैंने तो बुक में पढ़ लिया था, ऐसी बात नहीं है। और अगर लड़की है तो फिर उसको धोया ही जाएगा। अगली बात क्या पता चलती है कि जरूरत के तहत नमाज जूते पहन के पढ़ी जा सकती है। मसलन अब ये नहीं कि आप किसी बेहतरीन मस्जिद में जाएं और जूते पहन के हॉल में पहुंच जाएं, जी मैंने हदीस पढ़ी है, नहीं। आप बाहर गए, लड़के खेलने जाते हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, घर आते हैं, माँ पूछती है भाई नमाज पढ़ी थी, नहीं वो मैं कैसे पढ़ता, मैंने तो जॉगर्स पहने हुए थे, तो उतार देते, नहीं उतारता तो कोई चोरी कर लेता, नहीं उसी जॉगर्स के साथ पढ़ लें, वहीं घास में पढ़ लें। हाँ, ये देख लेना चाहिए कि जूते के साथ कोई नजासत ना लगी हो, सफर के दौरान मसलन कोई कुत्ता है गुजरा रास्ते में से, उसकी को गंदगी लग गई या कोई और ऐसी, अदरवाइज जूते जो हैं वो पाक होते हैं। अगली बात पता चली कि अगर कुत्ता किसी चीज के अंदर मुंह डाल दे, बर्तन है उसमें से पानी पी ले, या खाने की चीज, खाने का कोई बर्तन था, तो उसको पाक करने का तरीका क्या है कि उस बर्तन को 7 दफा धोया जाएगा। पहली बार मट्टी से धोएंगे, मट्टी लेके और उसको मांझा जाएगा, क्योंकि मट्टी में जर्म्स को किल करने की एक खूबी होती है। उस दौर में वैसे भी साबुन और डिटर्जेंट्स वगैरह नहीं थे, तो मट्टी के साथ धोया जाएगा। आज भी इसी रिचुअल पे अमल किया जाएगा, किसी का बर्तन बाहर रहा, नेबर्स में से कोई कुत्ता आया और वो मुंह मार गया, तो आप मट्टी के साथ एक दफा उसको धो लें और फिर 7 बार पानी से धोएंगे। फिर अगली चीज हमें इससे पता चलती है इसी चैप्टर से, वो क्या है कि मुर्दार जानवर की खाल, यानी मुर्दार मीन जो बगैर स्लॉटर किए कोई जानवर मर जाते हैं, या इस गैर इस्लामी तरीके से जो जानवर ज़िबह किए जाते हैं, तो उनकी जो खाल है उसको अगर बाद में केमिकल्स के जरिए से साफ कर लिया जाए तो उसकी खाल से फायदा उठाया जा सकता है। यानी बकरी है, गाय है, भैंस है, अब ये हलाल जानवर हैं, लेकिन ज़िबह ठीक तरीके से नहीं हुए, तो क्या किया जाएगा कि उसकी खाल जो है उसको, उस दौर में इसको दबागत कहते थे, दबागत चमड़े को रंगते थे, यानी असल जो खाल है पहले उसको सुखाते, वो उसके सारी जर्म्स उसके अंदर से सब चीजें खत्म हो जाती, और फिर उसके बाद उसको ऊपर कुछ पेंट कर देते थे, कलर चेंज हो गया, अब उसकी वो असल चीज तो खत्म हो गई, तो फिर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन आम तौर पे नहीं। अब आप कहें कि क्या हम पिग या खिंजीर की खाल को करें, तो नहीं। अगला मसला इससे जो हमने देखा वो क्या है कि दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से अल्लाह के नबी ने मना किया। दरिंदे कौन होते हैं? जैसे ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जबड़ों से चीर फाड़ के खाते हैं, मसलन शेर, चीता। अब देखिए कि ये मतलब हराम जानवर है ना, तो इनकी खाल भी इस्तेमाल नहीं होती, और आज को दौर में आपको पता है कि सबसे महंगी चीज़ें प्योर लेदर की जो होती हैं वो इन्हीं जानवरों की होती हैं, और सांप की खाल के बने हुए जूते और पर्स अवॉइड करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ कोई केमिकलाइज करके उस पर पॉलिश कर दी गई है, कलर चेंज कर दिया गया और बात है, लेकिन आम हालात में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली बात यह है कि बिल्ली का जूठा पाक है। अगर आपके घर में बिल्ली है और वो उसने कहीं बाल्टी में पानी में मुंह डाल दिया है, अब आप उस पानी को इस्तेमाल करते थे पौधों को देने के लिए या इवन नहाने धोने के लिए भी, तो कोई हर्ज की बात नहीं कि बिल्ली नजस नहीं होती। अगली बात कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना ऐसे ही है जैसे अपने पेट में दोजख की आग जमा करना। हमारे यहाँ इस चीज़ का कम ही इस्तेमाल किया जाता है, और इसको दौलत और स्टेटस का एक जरिया समझा जाता है कि किसके बर्तन कितने चमक रहे हैं। बस अब गोल्ड नहीं होता, और गोल्ड ऑफ कोर्स कैसे होगा, गोल्ड प्लेटेड कर दिया जाता है, 1 औंस उसमें गोल्ड का लग गया, जायज़ नहीं है। और इससे भी पीछे हटके देखें तो जिसको शायद किसी ने आम आंखों से गौर ही ना किया हो, और वो क्या है कि बाज़ चमचियों के हैंडल्स गोल्ड प्लेटेड होते हैं, बाज़ कप्स और ग्लास हैं उसके ऊपर बॉर्डर ऐसा होता है। असल ये देखिए, ये मग है ना, अब इस पे गोल्ड नहीं है लेकिन गोल्डन है ना, ये अब आर्टिफिशियल है, हमें भी पता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो एहतियात के तकाजे में ऐसे बर्तनों में भी नहीं खाते। मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को, वो नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते आप, क्या ये गोल्ड है, आप क्या समझते हैं गोल्ड है? कहते नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं आप पीते पानी, जब कोई किसी के घर जाए कोई रखे, आप घर वाला तो बड़े अहतमाम से सबसे खूबसूरत ग्लास निकाल के आपके लिए लाते हैं और आप पी नहीं रहे, क्या वजह? तो कहते हैं कि इससे ये साबित होता है, यानी मुझे ये लगता है, वो अपना कहते हैं, ये कोई फतवा नहीं है, अपने दिल की बात है, मुझे इससे ये लगता है कि इस बंदे के दिल में सोने के बर्तनों में खाने की कराहत खत्म हो गई है, कि अगर इसको कभी मौका मिला तो ये जरूर सोने के भी इस्तेमाल करेगा, तो जो अल्लाह के हुक्म से कराहत खत्म कर दे तो मेरा दिल नहीं करता उसमें पीऊँ। तो बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा बात थी, लेकिन सोने के बर्तनों की जो प्लेटेड है उसमें तो अवॉइड करना चाहिए। और आज के दौर में ये प्लेटेड बर्तन और ऐसी चीज़ें जो ये बहुत मिलती, ऐसी चीज़ें तोहफों में भी नहीं देनी चाहिए एक दूसरे को, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर दूसरे के लिए भी ये चीज़ मुश्किल का सबब बनती है। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो हमने सीखी वो जुनाबत के बारे में थी। जुनाबत उस कैफियत को कहते हैं जब किसी इंसान पे गुसल वाजिब हो। एक तो वो गुसल है ना, शावर लेना, जो हम अपनी सहूलत से लेते हैं, गर्मी लगी तो ले लिया, गंदगी गंदे गंद थोड़ा सा फील हुआ, पसीना आया हुआ तो लिया, वो अलग कैफियत है। लेकिन इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, इसमें कुछ ऐसी हालतें आती हैं इंसान के ऊपर कि जिस वक्त गुसल करना फ़र्ज़ के दर्जे पर आ जाता है, यानी अगर आप उस वक्त गुसल नहीं करते तो फिर क्या होगा कि आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, और बाज़ दफ़ा तो बहुत बड़े बड़े शरई मसाइल उसके अंदर आ जाते हैं। तो उसके अंदर क्या चीज़ें, चार चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें गुसल जो है इंसान पे फ़र्ज़ हो जाता है। पहली चीज़ वो है कि जिस्म से सेक्सुअल डिस्चार्ज होना, चाहे वो ताल्लुक़ के बाद हो या ताल्लुक़ के बगैर, यानी ऐसे ही बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की तबीयत में ऐसी चीज़ होती है, कोई चीज़ ऐसी देख ली, कोई ऐसी चीज़ सोच ली, तो जिस्म से कुछ एक्सक्रीशन निकल जाती है, तो उस सूरत में, यानी जब एक मनी बोलते हैं उसको, कि वो चीज़ जो इंसान की ख्वाहिश के गलबे के बाद आती है, तो उस वक्त गुस्ल वाजिब हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि शौहर और बीवी के ताल्लुक़ के बाद गुस्ल वाजिब हो जाता है। तीसरी चीज़ हैज़ के बाद, यानी औरत लड़की पीरियड से फारिग हुई तो उसके लिए गुसल वाजिब है। और चौथी चीज़ है नफास। नफास कहते हैं वो डेज जो बच्चे की डिलीवरी के बाद के दिन होते हैं। अब इस मसले में क्या होगा, कितना है, इसकी थोड़ी सी बातें जो हमने इस चैप्टर से सीखी वो क्या थी कि शौहर और बीवी के जो गुसल का ताल्लुक है, तो उसका ताल्लुक सिर्फ, यानी कब होता है कि जब दोनों के जिस्म यानी प्राइवेट पार्ट्स मिल जाते हैं बगैर किसी आड़ के, और मिलने में भी थोड़ा सा, यानी उस चीज़ की वो जो कैफियत है जिसको आप ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ दखूल हो, कुछ ना कुछ ऐसा मामला होगा, फिर गुसल होता है। सिर्फ जिस्म के जिस्म से छूने से गुसल वाजिब नहीं होता। फिर अगली चीज़ जो पता चलती है कि अगर आपस में ताल्लुक कायम हो जाए लेकिन कोई चीज़ डिस्चार्ज ना हो, फिर भी गुसल हो वाजिब हो जाता है। फिर अगली चीज़ पता चलती है इस हिस्से से कि औरत को भी मर्द की तरह एहतलाम हो सकता है, यानी नींद की हालत में कोई ऐसी चीज़ देख लेना कि सुबह जब उठे औरत या मर्द तो अपने जिस्म पे कोई सिक्रीशन देखे, कोई ख्वाहिश की बात हुई, तो उस सूरत में भी गुसल की हाजत होती है। अब हमारे यहाँ ये मसाइल नहीं पता होते, बताए भी नहीं जाते, जिक्र नहीं किया जाता, और आप देखिए कि बाज़ चीज़ें हलाल और हराम के दर्जे पे पहुँच जाती हैं और बच्चों और बच्चियों को पता ही नहीं होता। तो ऐसे मामलात जिसका हमारे अमल से ताल्लुक़ है, ये ज़रूर पता होने चाहिए। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा बातें करें और गंदी चीज़ें देखें दिखाएं, वल्गर टॉकिंग हो उस पर कोई ना रोके, गंदे सीन चलें फिल्मों के उस पर कोई ना रोके टोके, लेकिन जो हुक्म के मसले हैं और इसमें कोई ही की भी ज़रूरत नहीं होती। अब ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आप देखिए कि अल्लाह के नबी के लिए कितने हमारे दिल में नेक जज्बात होने चाहिए कि ये सारे बातें जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, आप चैप्टर में इसे पढ़ चुके होंगे कि यह हदीस थी अल्लाह के नबी की, तो जिसमें से ये बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। तो अगर कोई भी ऐसा देखे कि उसके जिस्म पे एक अनयूजल किस्म का वेटनेस हो, तो फिर वो उसके ऊपर गुसल करेगा, उस पर गुसल होगा। इसके बाद अगली चीज़ हमने सीखी वो गुसल का तरीका, यानी गुस्ल हैज़ या जनाबत का गुस्ल कैसे होता है, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर किस तरीके से यानी मामला होगा, इसको हम दोनों को थोड़ा सा देखेंगे, ताकि इसका एक तो ये कि अगला चैप्टर इसमें आ रहा है, जिसमें से हम वो वहीं जाके बात करेंगे जहाँ होगी। इस हिस्से में से जो पता बात चली वो नोट करते जाइए, ताकि तरतीब भी रहे आपकी सामने मौजूद। जी, यहाँ से जो हमने सीखी वो क्या है कि अगर कोई औरत जनाबत के गुस्ल के वक्त पूरे बाल ना खोले और सिर्फ जड़ों को गीला कर ले, सर पे 3 लप्पे पानी की डाली जाएं और जड़ें गीली हो जाएं और बाकी जिस्म पे पानी डाल ले, तो गुस्ल हो जाता है। इसके बरक्स पीरियड्स में पूरे बालों को धोना लाजमी होता है, और उसकी वजह बड़ी साफ समझ आती है कि पीरियड्स तो महीने में एक ही दफ़ा वो गुस्ल होगा ना, और वो काफ़ी दिन की गंदगी होती है, और उसकी एक ख़ास स्मेल भी होती है, और उसका असर भी होता है। लेकिन जुनाबत का मसला वक्ती है, किसी को अचानक पेश आ सकता है, किसी को एक से ज़्यादा दफ़ा पेश आ सकता है। तो उस सूरत में अगर कोई ऐसी मजबूरी है, सर्दी है, या कहीं जाना है, या कोई मामला है, तो सिर्फ बालों की जड़ें गीली करके जिस्म पे अगर पानी फेर लिया जाए, तो इंशाल्लाह वो उससे भी पाकी हो जाती है। फिर और बास इलाकों में आप देखते हैं कि बाल मीढ़ियाँ बनी होती हैं, बहुत सारे जिनके बाल घुंघरियाले होते हैं, अफ्रीकी लोगों को आप देखते हैं कि बहुत उनके घुंघरियाले से बाल होते हैं। अब वो छुट्टियां शायद एक महीने में एक दफ़ा करते हैं, तो वो तो हर वक्त नहीं खोल सकते, तो उसमें बस बालों की जड़ों को गीला कर लिया जाए तो काफ़ी होती है। फिर हर जगह ऐसे फ्रेश इंतज़ाम भी नहीं कि गर्म और ठंडे पानी हो और कसरीर हो। अब देखिए कि अल्लाह का दीन कितना खूबसूरत दीन है कि जो किसी सहरा में रहने वाले को भी उतनी ही गाइडेंस देता है जितनी किसी शहरी इलाके में रहने वाले को। तो दीन का कोई भी मसला सुनते वक्त ये जहन में ज़रूर रखा करें कि ज़रूरी नहीं कि इसमें मेरे ही मुतल्लिक बात हुई हो, ये दुनिया के किसी और खित्ते में रहने वाले इंसान का मसला भी होगा। आम हालात में सब करें, लेकिन कोई अनयूजुअल कंडीशन है तो उसमें फिर इंसान को इसकी रुख्सत जो है वो मिल जाती है। अगली चीज़ जो हमें इससे पता चली वो क्या है कि अगर जुनाबत की हालत में किसी वजह से कोई गुसल ना कर सके, तो उस शख्स से मुसाफा करना या उससे मिलना जायज़ है। देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गुसल के बाद अगर वजू में देर हो रही हो, तो अगली चीज़ पता चलती है कि वजू कर लेना चाहिए। और इंशाल्लाह जब हम किताबु सौम पढ़ेंगे तो उसमें आप ये भी मसला नोट सुनेंगे कि जब कभी जुनाबत की हालत हो और सहरी का वक्त है, अब इतना वक्त नहीं कि आप सहरी करें या गुसल करें, तो फिर वजू करके खाना खाया जा सकता है, और उसके बाद फिर वजू करके गुसल करके नमाज पढ़ेगी। या एक छोटा सा बस छोटा हुक्म समझ जाएंगे तो बात सारी वाजे हो जाएगी कि गुसल से गुसल की जो आखिरी हद है जुनाबत से या पीरियड से, वो अगली नमाज का वक्त है। उस नमाज के आने से पहले पहले गुसल करना वाजिब फ़र्ज़ है, क्योंकि नमाज तो नहीं छोड़ सकते। फिर अगली चीज़ हमें इससे पता चलती है, और वो क्या है कि इंसान गुसल की हालत में वजू करके सो सकता है। यानी बाज़ दफ़ा नहीं दिल चाहता फ़ौरन गुसल करने को, या हालात नहीं है, या कोई और बात है, या दोबारा भी ज़रूरत पेश आ सकती है, तो उस सूरत में फिर गुसल के बग़ैर वजू करके भी सोया जा सकता है। अगली चीज़ जो हमने इसमें सीखी वो क्या है कि एक शौहर अपनी बीवी से एक ही गुसल में कई बार भी ताल्लुक़ कायम कर सकता है। यानी अगर एक ताल्लुक़ कायम हुआ, उसके बाद दोबारा कुछ अरसे के बाद दिल ख्वाहिश में आती है, तो दोनों के बीच में गुसल करना लाजिम नहीं है। आखिर में एक ही दफ़ा अगली नमाज से पहले जो है वो गुसल किया जा सकता है। अगली चीज़ इससे हमने सीखी, और वो क्या है कि पीरियड्स में एक औरत के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हराम है, मना है। लेकिन इसके अलावा औरत के साथ ज़ाहरी फ़ायदा उठाना या मिलना जुलना, बात करना, या कोई और ऐसी बात जिसमें यानी ये ताल्लुक़ की हद ना आए, तो ये भी जायज़ है। हाँ, अगली बात इसमें हमने देखी कि अगर कोई गलती से या किसी मजबूरी से या शैतानी वसवसे के तहत बीवी से पीरियड्स में ताल्लुक़ कायम करता है, तो फिर उसको निसफ दीनार खैरात करनी उसका कफ़ारा है। दीनार सोने का सिक्का होता है, कुछ इसकी ख़ास फिगर होती है, कुछ माशे होते हैं, ये पता चल सकता है कि एक दीनार कितना है। तो अगर पीरियड्स के दौरान करेगा, और इसमें भी दो बातें हैं कि अगर जोश है यानी पीरियड्स के दिन ज़्यादा थे और उस वक़्त किया तो 1 दीनार, और अगर आखिरी दिन थे कि जब पीरियड्स ख़त्म हो चुके थे लेकिन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए थे, तो फिर नेक्स्ट दीनार दिया जाएगा। اور توبہ بھی کرنی چاہیے اپنے اس فعل پہ، یعنی اس کو تکرار نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایسی چیزیں پھر انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. اگلی چیز اس میں ہم نے سیکھی وہ کیا ہے کہ اگر کسی مرد کو یا ایون عورت دونوں میں سے کسی کو بھی صرف ٹرانسپیرنٹ ڈسچارج ہوتا ہے، یعنی جو خواہش کا جو ڈسچارج ہوتا ہے اگر وہ ہو جائے تو اس پہ غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. دو طرح کے ڈسچارج ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو تعلق قائم کرنے سے پہلے اشتہا کے لیے ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اس کے صورت میں آپ صرف وضو کریں گے، جسم کو دھو لیا جائے گا. لیکن دوسرا جو ہے وہ اس کے بعد کا، ایک کو مزی کہتے ہیں ایک کو منی کہتے ہیں. تو مزی کی صورت میں صرف غسل واجب ہے، صرف وضو واجب ہے، لیکن منی ہوگی تو پھر اس صورت میں غسل کی بھی ضرورت ہوگی. اگلی چیز جو ہم نے اس میں سیکھی وہ کیا ہے کہ جس طرح عورت کے پیریڈز کے کپڑے کو دھویا یا کھرچا جا سکتا ہے، اسی طرح مرد کے جسم سے اگر کوئی ایسی رطوبت نکلتی ہے اور دھونے کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو بھی خالی کھرچا جا سکتا ہے اور دھویا جائے تو وہ آف کورس سب سے بہتر ہوتا ہے. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں سیکھی اور وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کو ایک ایسے ڈسچارج کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جیسے پیشاب سے پہلے یا بعد کوئی تھکنیس یا کوئی ایسی رطوبت نکلتی ہے، تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے کیونکہ یہ تو ایک بیماری ہے، اور صرف دھو لینا اور پھر بعد میں وضو کر لینا وہی کافی ہے. تینوں کا فرق کیا ہے؟ مزی ہو یعنی شہوت سے پہلے پانی نکلے تو صرف وضو کیا جانا کافی ہے، منی شہوت کے بعد ڈسچارج ہو تو پھر غسل بھی واجب ہوتا ہے، اور تیسرا کیا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں، ودی یا کہتے ہیں بہنے کو، اردو میں جو وادی کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے، تو اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے. پھر اگلی چیز ہے عورتوں کے ڈسچارج کے بارے میں، جس کو ہمارے ہاں لکوریا کہتے ہیں، اردو میں اس کو سیلان الرحم کہتے ہیں، رحم کا ایک پانی ہوتا ہے، یلو ڈسچارج بھی اس کو لوگ بولتے ہیں، وائٹ ڈسچارج بھی بولتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آف کورس انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا تو رکھے گا، کوئی ایسا انتظام تو کرے گا کہ جسم پہ اور کپڑوں پہ نہ لگے، لیکن اس سے غسل نہیں آتا. اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو بس نماز کے وقت میں جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ پیریڈز میں بیوی کے ساتھ کھانا پینا سونا بیٹھنا سب کام جائز ہیں، کیونکہ بعض لوگ اس میں اتنی انتہا برتتے تھے کہ عورت کو بالکل الگ کر دیتے تھے، تو اسلام نے اس چیز سے روکا کہ نہیں کھا سکتے ہو. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کھاتے بھی تھے، سوتے بھی تھے، بعض دفعہ ان سے پیار محبت کی بات بھی ہوتی تھی، اور حضرت عائشہ کا جھوٹا اللہ کے نبی کھاتے تھے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور بعض دفعہ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں شوہر بیوی ساتھ سو بھی سکتے ہیں، یعنی کہ عورت بالکل نجس نہیں ہو جاتی کہ اس کا جسم ہی ناپاک ہو گیا یا اس کے ہاتھ ہی ناپاک ہو گئے. پھر ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی پیریڈز کی کیفیت میں ہے تو ضرورت کے تحت مسجد کا جو پریئنگ روم ہے وہاں سے کوئی چیز لے کے آنی ہے تو جا سکتے ہیں لینے کے لیے، لیکن وہاں ٹھہر نہیں سکتے. اور یہ سب دلائل آپ انشاءاللہ بک میں پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے. اگلی چیز جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے کہ پیریڈز، اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے تو اس کا شوہر یا کوئی بھی اس کا بیٹا یا وٹ ایور جو بھی ہے، اس کی گود میں سر رکھ کے یا اس کو ٹیک لگا کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے. ہمارے ہاں بہت ہی افراط اور تفریط ہے، اور جتنی جہالت زیادہ ہوتی ہے اتنی زندگی مشکل ہوتی ہے. خود ساختہ پابندیوں اور جکڑ بندیوں میں لوگ جڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بات اپنے بعض دفعہ بہت بڑے بڑے اہم مسئلوں کو سمجھ نہیں سکتے. پھر اگلی چیز ہم نے اس میں دیکھی کہ پیریڈز میں عورت کے قرآن پڑھنے کی کیا کیفیت ہوگی. تو اس میں جو بہت ساری چیزیں، کیونکہ یہ ایک اختلافی موضوع بھی آتا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے میں قباحت نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہ پڑھے تو بہتر ہے، لیکن جو صحیح مسئلہ ہے انشاءاللہ کہ عورت پیریڈز کی حالت میں تو قرآن پڑھنا چاہے زبانی اس کو جو یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن جنابت کی حالت ایک ایسی ہے، یعنی دونوں کا فرق ہم دیکھ چکے، اس صورت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. صرف ایک ہی مانے و صلات اور مانے یعنی قرآن کے پڑھنے کے اندر ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ جنابت. پیریڈز کے اندر عورت پڑھ سکتی ہے، صرف چھونے پہ جو مسئلہ ہے وہ جہاں بات آئے گی تو وہاں ہم تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. اگلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ کیا ہے، कि अगर आपको कोई रेस्ट रूम में जब आप हों और आपको कोई सलाम करे तो फौरन जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि फारिग होने के बाद जब बाहर आए तो फिर उसका जवाब दिया जाए। अल्लाह के नबी के साथ ऐसा हुआ, तो आपने वजू करने के बाद फिर उसको वालेकुम अस्सलाम कहा और आपने कहा कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि तहारत के बगैर सलाम का जवाब दूं। तो इंसान को इन मैनर्स को भी अपने सामने रखना चाहिए। फिर उसके बाद अगली चीज़ वो क्या है कि जब इंसान, हमने जो अगली चीज़ इसमें सीखी कि ऐसी नापाकी की हालत में तस्बीह करना, यानी सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, और दूसरे जिक्र अस्कार जिसमें सुबह शाम की दुआएं या कोई और वज़ाइफ हैं, या मतलब जो भी सही मसनून है, तो ये किए जा सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला हज के दौरान ही पीरियड्स में आ गई, बहुत ही परेशान हुई, तो अल्लाह के नबी ने उनको कहा कि बैतुल्ला के तवाफ के अलावा बाकी हर वो काम करो जो हाजी करते हैं। फिर अगली चीज़ इसमें हमने ये सीखी कि औरत पीरियड्स में भी हो फिर भी ईद के रोज़ ईदगाह जाएगी, जहाँ सबके लिए इज्तमाही नमाज का अहतमाम होगा, और तकबीरों के साथ तकबीरें कहेगी और दुआ के साथ दुआ करेगी, लेकिन जब नमाज का वक्त आएगा तो पीछे चली जाएगी सफ़ों में, यानी नमाज नहीं पढ़ेगी बाकी सब कुछ करेगी। अगली चीज़ इस चैप्टर में हमने सीखी इस्तेहाज़ा की। इस्तेहाज़ा कहते हैं पीरियड्स के अलावा ब्लीडिंग का होना, और आज के दौर में ये मरज़ बहुत आम है। यानी बाज़ दफ़ा जब बाहर इतना हिजान होता है और इतना ज़्यादा लोगों के जहनों पे लव सेक्स और ऐसी चीज़ों को कर दिया जाता है कि जिस्म के अंदर तब्दीलियां इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि पीरियड्स के ब्लड के अलावा भी आम दिनों में ब्लीडिंग होती रहती है, और बाज़ दफ़ा उम्र के फ़र्क से बड़ी उम्र में जाते हुए या जिस्मानी कमज़ोरियों की वजह से ऐसा होता है कि जो पीरियड्स के दिन है उसके बाद भी ब्लीडिंग रहे या उससे पहले ही शुरू हो जाए, इसको इस्तेहाज़ा कहते हैं। इसका हुक्म क्या है कि ऐसी औरत जो है वो वज़ू करके नमाज़ पढ़ेगी, एक दफ़ा पाकी का गुसल कर लेगी, और उसके बाद जूँ ही वो पाक होगी उसके बाद इवन ब्लीडिंग होती भी रहे तो वो नमाज, दीन, हर चीज़, जो हर चीज़ नमाज़ की पाबंदी थी, और ऑफ़ कोर्स उसमें ताल्लुक़ की बात भी आती है, जब नमाज़ पढ़ ली तो रोज़ा भी रखना होगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ताल्लुक़ भी कायम हो सकता है, तो ये चीज़ इस तकाज़ा में आती है। बेहतर है कि हर नमाज से पहले वज़ू अलग किया जाए, और बस एक खातून थी वो हर नमाज से पहले गुसल भी करती थी और सहाबिया थी, उन्होंने अल्लाह के नबी से मसला भी पूछा, तो लेकिन यह है कि ये इसकी वजह से अपनी नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए। इसका हुक्म यही है कि आम दिनों में उस बीमारी से पहले जो रूटीन हो, हर खातून की, हर औरत की, लड़की की अपनी रूटीन होती है, वो दिन काउंट की जाए। किसी को अगर उससे 5 दिन पहले रूटीन 5 दिन की थी, किसी की 6 की थी, 7 की, बस वही दिन रखें। या एक हल्का सा फ़र्क पता करने के लिए कि कैसे पता चले कि ये पीरियड्स का ब्लड है या इस्तेहाज़ा है, तो 2 अलामतें होती हैं पीरियड्स के ब्लड की। एक है बदबू, बैड स्मेल होती है उसकी, एक टिपिकल सी स्मेल आती है, और दूसरा ये कि वो काले रंग का होता है, ब्लैकिश होता है, यानी उसमें गंदगी का एहसास होता है। इसके बरक्स जो इस्तेहाज़ा का खून है, एक तो वो खिला हुआ सुरख होता है, बाज़ लोग इसको कहते हैं नहीं बहुत फ्रेश ब्लड आ रहा है, ये फ्रेश ब्लड ही इस बात की अलामत है कि ये गंदगी का खून नहीं। वो ऐसे ही जैसे आपके हाथ में कट लग जाता है तो ब्लड निकलता है ना, इसी तरह जिस्म के अंदर कुछ कट्स लगे होते हैं तो उससे वो ब्लड आता है, वो नापाक नहीं रहता। और दूसरी ये कि उसमें बदबू नहीं होती। तो इस सूरत में नमाजें ज़ाया नहीं करनी, अगर कोई पिछली ज़िंदगी में कर चुकी हैं और आपको याद है तो उसको कज़ा अदा करनी होगी। लेकिन ये जो है ऐसा हुक्म है कि जिसको बहुत ज़्यादा सही तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। फिर अगली चीज़ हमने इससे सीखी और वो क्या है कि पीरियड्स के दौरान ना तो औरत नमाज़ पढ़ेगी और ना रोज़ा रखेगी, लेकिन बाद में नमाज की कज़ा नहीं होगी लेकिन रोज़े की कज़ा होगी। अगली चीज़ हमने सीखी नफास की, बच्चे की पैदाइश के बाद का जो दिन है, इसके थोड़े से मसाइल को भी देखना होगा। पहली बात यह है कि इसकी हद 40 दिन है, 40 डेज हद है, शर्त नहीं है, और ये मसला हमारे कल्चर में तो बहुत थोड़े लोगों को पता है। बच्चे की पैदाइश के बाद 40 दिन तक औरतें नमाज रोज़े से दूर रहती हैं और उसको एक ख़ास नाम दे के बिल्कुल ऐसा अलग कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हद 40 डेज है, 40 दिन के बाद भी ब्लीडिंग ख़त्म ना हो तो औरत शावर लेके नमाज रोज़ा और अपना बाकी सारे काम जो है वो पूरे करेगी। किसी के 40 दिन से पहले ख़त्म हो गया, 10 दिन में हो गया, کوئی حرج، جس دن پاک ہوئی پیریڈز والی کیفیت ہوگی، پاک ہوئی ہے غسل کرے گی، نمازیں پڑھے گی، ہر چیز الاؤڈ ہے جو اس کے بیچ میں منع تھی، دوبارہ پھر شروع ہوگی. بعض عورتوں کو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، پھر بیچ میں کچھ دن نہیں ہوتی، 10-15 دن خوش گزر جاتے ہیں، پھر دوبارہ جیسے اگلے مہینے کے پیریڈز کا وقت ہے یا وٹ ایور دوبارہ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ چھوڑے گی. لیکن صرف اس نام سے کہ ابھی میرے 40 ڈیز چل رہے ہیں، بلڈ بھی کچھ نہیں اور پھر بھی خشکی ہے، پھر بھی نماز نہ پڑھے، تو وہ نمازیں جو ہیں اس کے نام پہ یعنی قرض ہوں گی. کسی نے امام شافی سے پوچھا تھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو بلڈ ہوتا ہی نہیں، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے بچوں کی برتھ ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بلیڈنگ ہوتی نہیں بعد میں، بعض دفعہ آپریٹ کرنے میں وہ ساری رتوبتیں اور گندگیاں نکال دی جاتی ہیں جو بعد میں تھوڑی تھوڑی کر کے نکلنی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں بھی کہا کہ پھر عورت نماز پڑھے گی، یعنی تعلق اس کا اسی بلڈ کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد اگر پیریڈز کی طرح نماز اگر چھٹی نفاس میں تو اس کی بھی قضا ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر روزے چھٹیں گے تو اس کی قضا جو ہے وہ ادا کی جائے گی. تو یہ تھیں اس چیپٹر میں سے عمل کی باتیں. اس میں سے کوئی سوال اگر ذہن میں آئے تو ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، صرف یہی مسئلے پوچھئے گا جو ذکر ہوا. آن لائن سے بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسکرین پہ. جی آپ جی وضو کر لیں. ہاں جی، کیونکہ پانی نکلتا ہے جسم سے، ویسے بھی ایک گندگی کا احساس بھی ہوتا ہوگا نا. یہ اس کا جو لکوڈ ہے وہ تو آف کورس جسم سے جب گندی جگہ سے نکل رہی ہے تو وہ چیز تو ناپاک ہوگی نا، لیکن عورت ناپاک نہیں ہوتی. مین بہتر اگر کچھ بھی لگا رہتا ہے تو، کیونکہ اگر بالفرض آپ کو انڈر گارمنٹس بھی پہنتے ہیں تو اس کو بھی تو لگے گا نا، تو وہ کپڑے کو لگ گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ مطلب جو جتنا صفائی پسند ہوگا اتنا اس کو ایوائڈ کرے گا. اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ الگ سے کوئی چیز استعمال کر لی جائے، یا نماز کے لیے کوئی الگ آزار، کوئی شلوار رکھ لی جائے، یعنی جو جتنا کرے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ ایسے لگا ہوئے تو آپ نماز نہیں چھوڑیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کہ یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی بات؟ اچھا، یہ ان کا سوال یہ کہ پیریڈس کے دوران اگر ہم صبح شام کی دعائیں یا کوئی اذکار پڑھ، بس پڑھ لیں، ایسے ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، غسل وضو کی شرط نہیں ہے. جی آپ، ابھی پتہ چلتی ہے، اگر ہوگی تو اللہ کے نبی نے ضرور سکھائی ہوگی. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی کوئی حکم سنانے کے اندر یا بتانے کے اندر ہمیں ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی بات چھپا لیتے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں چونکہ ہر چیز میں مرچ مسالے، نمک مرچ ڈالنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم دین سیدھا سادہ قبول ہی نہیں کر سکتے. میں تو یہی سوچتی ہوں، پھیکا کھانا نہیں کھاتے نا، فروٹ کے اوپر بھی نمک مرچ ڈال کے کھاتے ہیں، تو دین کے مسئلوں میں بھی نمک مرچ ڈالا ہوا ہے. جی، اور کوئی سوال؟ جی آپ ریحانہ. برتھ پلس کا جو برتھ کنٹرول، اوکے جی 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 آف کورس استحاظہ ہی آئے گا، اور اس کا حکم میں دیکھتی ہوں کہ اس بک میں ہمیں آگے آئے گا نہیں تو. لیکن ان کا آپ کا سوال میں دہرا دیتی ہوں کہ بعض دفعہ کچھ ایسی پریکاشنس لی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیریڈ سائیکل چینج ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پھر استحاظہ ہی ہوگا، کیونکہ 6 ماہ تک اگر بلیڈنگ آن اینڈ آف ہوتی جا رہی ہے تو وہ پھر نماز تو نہیں چھٹے گی. اور اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے جو ایک اتنا فطور پیدا کر دیں کہ جس سے عورت کا سارا سسٹم بدل جائے. دوسری یہ کہ لیڈی ڈاکٹرز جو اس چیز کو آپریٹ کریں ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ پیریڈس کا بلڈ ڈفرینٹ رگ سے آتا ہے اور جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ کہیں اور جگہ سے ہوتی ہے، تو ڈاکٹر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا یہ میرا پیریڈ کا بلڈ ہے یا بلیڈنگ ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی جی ضرور پوچھئے. ہزار شلوار کو کہتے ہیں، ٹراؤزر شلوار یعنی نیچے کے کپڑے کو کہتے ہیں. کتنے لوگوں نے یہ چیپٹر پڑھا ہوا تھا پہلے جو میں نے ابھی بتایا؟ ماشاء اللہ الحمد للہ. آپ جنہوں نے نہیں پڑھا پوچھ سکتی ہوں کیوں نہیں موقع ملا آپ کو؟ دیکھیں کہ آپ لوگ اگر آدھا فائدہ لیں گے تو آدھا لے لیں، پورا لیں گے تو. آپ جنہوں نے پڑھا ہوا تھا آپ کو میرے اس پڑھانے کے سٹائل سے فائدہ ہوا؟ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا ان کو فائدہ ہوا؟ پورا ہوا کیا آدھا؟ سنتے وقت ذہن میں کوئی کنفیوژن آ رہی تھی کہ اس کا کوئی مزید ڈیٹیل بھی بتائیں؟ آنی چاہیے تھی. کیونکہ میں نے کوئی دلیل تو دی نہیں اپنی بات کی، کیونکہ دلائل آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے پہلے سے پڑھ کے آئیں گے تو آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. جی آپ پلیز. جی بالکل، یہ ان کا سوال پیریڈ سے متعلق ہے. بیسیکلی میں نے جب یہ کورس ڈیزائن کیا تھا تو میرا بڑا ہی دل تھا کہ آپ کو کتاب الطہارہ بھی پڑھاؤں، لیکن چونکہ اس میں یہ موضوع آ رہا تھا تو میں نے نہیں اس کو لیا اور ٹائم بھی نہیں تھا. لیکن آپ کا سوال چونکہ عورتوں کے مسائل سے، تو ان کا سوال کچھ اسی قسم کا ہے کہ پیریڈز جو ہیں وہ اس سے 2 دن کے بعد کسی اگر اسپاٹنگ ہو جائے یا کوئی اسٹین لگ جائے تو کیا حکم ہے. تو اس کو انشاءاللہ ہم ایک اس موضوع پہ پوری کوشش کروں گی کہ بعد میں بھی ہم ایک موقع ایسا رکھ لیں، لیکن ایسی صورت میں جو ہے وہ پھر عورت دیکھے گی. پیریڈز کا بلڈ جو ہوتا ہے نا اس کے لیے یعنی ایک خاص وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ بن چکا ہے نا کہ اس کے کوئی خاص 6 دن ہے، اور بعض لوگوں کو 6 دن سے پہلے بلیڈنگ سب ختم ہو چکا ہوتا ہے بچیوں کو، پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے دن پورے نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے، ایک ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے پیریڈ، اور 15 دن کا بھی ہو سکتا ہے. اس کی نہ کوئی کم سے کم کی حد ہے نہ زیادہ سے زیادہ کی حد ہے. ٹھیک ہے، ہاں کریں کیا یہ اس مسئلے کو، استخاضہ اور پیریڈز کو کیسے دیں گے؟ پیریڈز ہوئے، ہو گئے، ہوتے گئے، اس کے بعد ایک لمحے کے لیے یا ایک وقت کے لیے ٹرانسپیرنسی آ جائے. ٹرانسپیرنسی کیا آپ کسی چیز سے بھی فیل کر سکتے ہیں کہ جو بلیڈنگ ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، دودھیا نہیں جو وائٹ وہ نہیں. کچھ لمحے کے لیے اگر اس کے اندر آپ کو بالکل جیسے کرسٹل کلیئر فیلنگ آ جائیں، دیٹس اٹ، یہ علامت ہے آپ کے پیریڈس کے ختم ہونے کی. غسل کیجئے، غسل کے بعد اگر آپ کو ایون بلڈ آ جائے، ایون سٹین آ جائے، ایون اس کے بعد وائٹ ڈسچارج ہو، تو اس کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے. صحابیات جو ہیں وہ روئی کو رکھ رکھ کے دیکھا کرتی تھیں، اور وہ انتظار کرتی تھیں کہ کب ہم پیریڈ سے فارغ ہوں اور ہم نماز شروع کریں. یہاں ایک یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ نمازوں سے چونکہ جان چھٹی ہوتی ہے تو پھر شاور ہی نہیں لیتے 2-2 دن، کہ ضرورت اچھا پڑھ لی تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اگر ایسا کیا تو ایک تو گناہ، کبیرہ گناہ، اور دوسرا یہ کہ وہ نمازیں جو چھٹی ہیں اس کی قضا کرنی ہوگی. تیسری وجہ پھر اس میں یہ بھی آتی ہے کہ اگر ایسی کیفیت میں انسان، یعنی جیسے رمضان میں یہ مسئلے بڑے اٹھتے ہیں، اور ابھی اٹھیں گے جب ہم رمضان کی بک شروع کریں گے، لیکن اس پہ انشاءاللہ وہ اس بک میں ہی آپ کو رمضان سے ریلیونٹ اس کے مسئلے وہاں، بلکہ اس پہ تھوڑی ہم بات کر لیں گے اللہ نے اگر چاہا تو. تو لیکن یہ ہے کہ پیریڈ، پھر ایک اور چیز پیریڈس کی جو بدعت کہوں گی میں، تو یہ بھی پیریڈس کی بدعت ہی ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ جب عورت غسل کرے تو پتہ نہیں کتنے کلمے پڑھواتے ہیں. ہاں 6 کلمے کے 3، ہمیں تو ایسی کوئی چیز سنت سے نہیں ملتی ہے. پھر بعض دفعہ پیریڈز کے ساتھ بعض لوگوں نے کچھ اور بھی کہانیاں گھڑی ہوتی ہیں، اس پہ کریں گے بات انشاءاللہ. جی کیونکہ ابھی جی اسی بک میں پڑھا تھا تو آ جائے گا مسئلہ. ایک منٹ، ہاں جی وہ اگر ہے تو اس میں آئے گا. میں اسی لیے اس کو موضوع کو بہت آگے نہیں کھینچ رہی کہ اس کے مسائل آگے ساتھ ساتھ آتے جا رہے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے رہیں گے. جی دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے نا، حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جی آپ پیچھے سے کھڑی ہیں کچھ، ٹھیک ہے چلیں، اتنے کافی ہے ابھی. آج کافی مسئلے آپ کو معلوم ہو گئے نا، اور آج آپ صحیح لگ رہا ہوگا آپ کو ہم کوئی اسلامی کورس کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلے آ رہے ہیں نا. ہمارے یہاں دین کا تعلق ہی مسئلوں سے رہ گیا ہوا ہے. کیا مسئلہ سنا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، ہاں روحانیت اور اسپرچویلٹی تو بس ایسے ہی ہوتی ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کریں. یہ کچھ کافی سوالات ہیں آن لائن کے بھی، شوڈ وی ریڈ دعا وین وی ٹیک شاور فار پیریڈس؟ نہیں، پیریڈ دیکھیں یہ سوال سن لیں، آپ لوگوں نے بھی کیا تھا. اور یہ کہ ابھی ہم نے پچھلے ہی موضوع میں دیکھ لیا کہ جب ریسٹ روم میں آپ جائیں گے، شاور میں جائیں گے، ٹوائلٹ میں جائیں گے تو کوئی بات نہیں کرنی، سلام کا جواب نہیں دینا، تو کہاں اس وقت اب دعائیں پڑھیں گے؟ کیا نیکڈلی کوئی دعا پڑھی جا سکتی ہے؟ قطن نہیں پڑھی جا سکتی. ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ جو آپ غسل کے لیے پڑھیں. وہی دعا جو اندر جاتے ہوئے بسم اللہ ہی، اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث، اور باہر آتے ہوئے غفرانہ کا، اس کے علاوہ کوئی بسم اللہ یا کوئی کلمہ پڑھنا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی آپ بولیں. یہ دوسرا کون ہے؟ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کسی نے یہ کہا تھا، وہ کون کسی نے کہا تھا؟ آپ میرے نام سے بھی نہ کہ، آپ واللہ ہی آج گھر جا کے یہ نہ کہ ہماری استاد نے کہا، یہ میری کوئی بات نہیں تھی، جتنے باتیں یہ ساری لکھی ہوئی ہیں. اور دلیل دکھا دیں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ہمارا دین تو دلیل کا دین ہے نا. ٹوڈے رفع حاجت میں وی لرن دیٹ وی شوڈ واش ود لیفٹ ہینڈ. بیبی کو رائٹ ہینڈ سے واش کر سکتے ہیں. دیکھیں کتنا اچھا مسئلہ انہوں نے پوچھا نا, کہ کیا پھر جب خود بھی لیفٹ ہینڈ سے استعمال کرنا ہے کلیننگ کے لیے, تو کیا بچے کو بھی رائٹ سے کریں؟ آپ خود ہی اس کا جواب دیں. استفت قلبک ولو افتوک, نہیں کرنا چاہیے. وہ بچہ بھی دیکھ رہا ہے, وہ خاموش پیغام ہے کہ جب ماں سیدھے ہاتھ سے مجھے صاف کر رہی ہے تو میں بھی اپنا کر سکتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ پیریڈ کے بعد کتنے دن کے کتنے دن بعد غسل کرنا چاہیے, دن نہیں منٹس کے بعد پوچھیں. جو ہی پیریڈس ختم ہوئے اس سے اگلی نماز آپ پہ فرض ہو جاتی ہے, ڈیلے نہیں کریں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر جنابت ہو رمضان میں تو روزہ رکھ کر کتنی دیر تک نہا سکتے ہیں؟ فجر سے پہلے. فجر کی نماز مسٹ ہے آپ کو پڑھنی. فجر کی نماز مس کر دیں گے اور روزہ رکھ لیں گے تو پھر روزہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وی واش بیبی, اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ وی واش بیبیز ود رائٹ ہینڈ بیکاز وی کیری دیم ود لیفٹ ہینڈ, از اٹ اوکے؟ تو اپوزٹ کر لینا, بیبی کو رائٹ ہینڈ سے کیری کریں اور لیفٹ سے دھوئیں. ٹھیک ہے, دھوئیں لیفٹ سے. آپ اگر جنابت ہو رمضان, جی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے آپ کو اپنی نمازوں کو دیکھنے کی اور طہارت کے اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا خوبصورت دین دیا جو کہ ہمیں طہارت کے مسائل بھی سکھاتا ہے, اور کتنا مطہر دین ہے کہ ہمیں پاک رہنے کا حکم دیتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پاک صاف ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو کتنا ہلکا پھلکا فریش محسوس کرتے ہیں. اور آج دوست اس لیسن میں ہم نے بہت سارے سوالات کے جوابات بھی مل گئے جو اکثر جو ہمارے ذہن میں جو ہے خدشات بن کے ابھرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں, اس کا ریویو کرتے ہیں انشاءاللہ. وضو کے بغیر کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ جی بالکل نہیں, نماز قبول نہیں ہوتی. اور وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا بھی شرط ہے. کیسا پانی ہونا چاہیے؟ اگر اس میں کوئی ایک آدھا قطرہ جو ہے ناپاکی کا مل جائے ٹھہرے ہوئے پانی میں, تو کیا آپ اسے وضو کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. جی اگر نہر دریا یا کنویں کے پانی میں اگر ناپاکی مل جائے تو کیا اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پاکی حاصل کی جاتی ہے کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی ہے. حالت جنابت میں ٹھہرے ہوئے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. نہیں کھڑے پانی میں اگر پیشاب یا ناپاکی مل جائے تو پھر اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جائیں گے تو کیا آداب, کون کون سے آداب کا خیال رکھیں گے؟ جب انٹر ہوں گے تو کون سا پاؤں پہلے رکھیں گے؟ جی دعا. جی لیفٹ. جی لیفٹ. جی اور کتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی, کیا آپ کو یہ دعا یاد ہے؟ جی ماشاءاللہ. اگر نہیں یاد تو یاد کر لیجئے, کیونکہ ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے اور شیطان سے اور برے خیالات سے جو ہے بچنا چاہیے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سوچ نماز میں آتی ہے یا واش روم میں آتی ہے, اور برے خیالات بھی زیادہ واش روم میں ہی آتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں اور یہ دعائیں یاد کر لیں اور دعا کا اہتمام کیا جائے, اور بچوں کو شروع سے ہی سکھانی چاہیے. اور جب آپ نکلیں گے واش روم سے تو پھر کیا کریں گے, کون سا پاؤں پہلے نکالیں گے؟ رائٹ. جی رائٹ. اور کیا دعا مانگیں گے؟ جی غفرانہ کا. تو یہ دعا ہم کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جو مغفرت مانگتے ہیں. جی जी अल्लाह की जी अल्लाह की याद गाफिल जी अल्लाह की याद में टाइम स्पेंड नहीं किया होता इसलिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह लगता है आप लोगों ने बहुत गौर से और फोकस होकर लेसन सुना है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के ईमान में इजाफा करे और इल्म में इजाफा करे। आगे बढ़ते हैं। क्या रफ़ हाजत करते हुए आप बात कर सकते हैं वॉशरूम में से? नहीं। और गाने गाना और ये तो इनकी कोई गुंजाइश रहती है जब आप बात नहीं कर सकते तो? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक मसला और है कज़ाए हाजत के लिए जब आप वॉशरूम में जाते हैं तो किस रुख बैठेंगे, किन किन चीजों का एहतमाम करेंगे? किबला रुख बैठा जा सकता है? नहीं। और क्या आप अपनी पुश्त जो है वो किबले की तरफ कर सकते हैं? नहीं। हाँ अगर मजबूरी हो कि ऐसे वॉशरूम हो कि आपका जो है किबला रुख बनता है बैठना तो फिर आप अपनी पीठ करेंगे। जी इंशाल्लाह। इस्तिंजा कैसे करेंगे, कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? जी इस्तिंजा के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? जी लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करें। अच्छा एक मसला और है जो हमने आज के लेसन में तो नहीं पढ़ा क्योंकि अक्सर लड़कों में देखा गया है कि वो मस्जिद में अक्सर ये इश्यूज आते हैं कि वो बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, तो ये चीज हमें बचपन से ही बच्चों को सिखानी चाहिए। और जो है बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि जो सीधा हाथ है वो हमने इस्तेंजा या किसी भी गलाजत को साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। अगर पानी ना हो तो आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तिंजा के लिए? जी ढेले का, पत्थर का। तो ढेले या पत्थर जो है किस तादाद में होने चाहिए? जी और नंबर ताक नंबर में होने चाहिए। क्या 3 से कम ढेलों से आप इस्तिंजा कर सकते हैं? नहीं। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अब अगर आपको हाजत की तलब है, आपको रफा हाजत करना है, उधर से नमाज का टाइम हो गया है, नमाज खड़ी हो रही है, तो पहले कौन सा अमल करेंगे? नमाज पढ़ेंगे या रफा हाजत करेंगे? जी रफा हाजत करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों में ये होता है कि वो वजू से कतराते हुए पहले नमाज की तरफ भागते हैं, तो इस चीज पे भी हमें इंशाल्लाह अपनी फैमिलीज में अपने बच्चों के साथ गौर करना है। अच्छा आप रफा हाजत क्यों पहले करेंगे नमाज से पहले? जी जरूरत पूरी करना है क्योंकि नमाज का खुशू और खुदू पे इफेक्ट आता है। अगर आपको क्योंकि आपके ऊपर जो है रफा हाजत इतनी आपको वो प्रेशर पड़ रहा होता है कि आप नमाज में जल्दी करते हैं ताकि नमाज सुकून से पढ़ी जा सके। जी बिल्कुल नमाज में फोकस नहीं हो पाता। बिल्कुल। एक चीज और है कि वॉशरूम में अक्सर आपने जो है अगर आप पब्लिक वॉशरूम में जाते हैं तो पेशाब के छींटे होते हैं या सीट पे पेशाब वगैरह के छींटे देखे जाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या ऐसा वॉशरूम ऐसा कमोड पर आप बैठ सकते हैं या यूज कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? जी साफ कर लेना चाहिए। जी साफ कर लेना चाहिए क्योंकि अगर जी वाइप कर लेना चाहिए क्योंकि अक्सर ये चीजें हमारे जो है बच्चे लड़के खासकर ये शिकायत कर रहे होते हैं कि वो जो है इवन के मस्जिद के वॉशरूम में भी जाएं तो लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते। लड़के जो है या मर्द जो है हजरात जो है वो खड़े होकर पेशाब कर लेते हैं या कि पेशाब के कतरे गिरे हुए होते हैं। इस चीज का हमें खास ख्याल रखते हैं क्योंकि ये नापाकी है। अगर नापाकी है तो हमें तहारत नसीब ही नहीं हो सकती और वजू नहीं होगी प्रॉपर तो नमाज प्रॉपर नहीं होगी। तो इस चीज पे हमें अपने घर के बच्चों पे लड़कों पे खास ध्यान देना है। अच्छा, पेशाब की छींटों से क्यों बचा जाता है? इससे क्या अजाब मिलता है? कब्र का अजाब। अच्छा, एक मसला हमारे साथ और है औरतों को पीरियड्स का। तो अब अगर पीरियड्स हो तो आप क्या नमाज पढ़ेंगे? नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे। और रोजा रखेंगे? नहीं। अब जो जिस कपड़े पर जो है उसका खून लग जाए तो उसको क्या करेंगे? वॉश कर लेंगे। अगर पानी ज्यादा ना हो तो उसी जगह को उस खून साफ करके उसको वॉश करके दोबारा यूज कर लेंगे। जी, अगर उस पर ब्लड का निशान भी रह जाए या दाग भी रह जाए, यानी ब्लड खून धुल जाए और अगर दाग भी रह जाए, तो आप उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें नमाज हो सकती है। अगर कुत्ता किसी बर्तन पे मुंह डाल दे तो उस बर्तन को कैसे धोएंगे? सात बार धोएंगे। और पहली दफा किससे धोएंगे? पहली दफा मिट्टी से धोएंगे, उसके बाद सात दफा धोकर उसे पाक कर लेंगे। अच्छा, बिल्ली का झूठा कुत्ते के बारे में, तो ये आ गई बात, बिल्ली के झूठे का क्या है? पाक है। जी, माशाल्लाह। अब इसी तरह मुर्दार जानवर जो है, जो हलाल मुर्दार जानवर है, क्या उनका चमड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है? जी हाँ, उसका चमड़ा इस्तेमाल किया जा सकता। और जो दरिंदे हैं, दरिंदों की खाल है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं इस्तेमाल हो सकता। सोने चांदी के बर्तन खाने के लिए इस्तेमाल करना जायज है? नहीं। इसके बारे में क्या हुक्म है? अगर आप सोने चांदी के बर्तनों में खाएंगे तो किसका क्या मतलब है? पेट में दोजह की आग दाखिल कर रहे। जी, दोजह की आग। जी, क्या औरत को भी नाइटफॉल होता है, इत्लाम होता है? जी होता है, जी होता है। तो फिर क्या वो करे जब उसको इत्लाम हो जाए, तो क्या उस पर गुसल वाजिब है? जी हाँ, गुसल वाजिब है। क्या जम्बी से मेल जोल और मुसाफा किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है, क्योंकि जम्बी जो है उसके बारे में हज़रत रसूल पाक ने फरमाया कि मोमिन पाक नापाक नहीं होता, तो इसलिए आप उससे मेल जोल या मुसाफा कर सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि जनाबत के बाद आप फौरी तौर पर गुसल कर लें। जी, क्या हाइजा को या जो पीरियड्स में हो खातून, उसको छूना और उसके साथ खाना पीना जायज है? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे दीन में इतनी खूबसूरती दी कि उस औरत का बल्कि ज्यादा ख्याल रखते हैं उन दिनों में, जबकि यहूदी जो है उस औरत को बिल्कुल आइसोलेट कर देते हैं। अल्लाह ताला की कितनी रहमत है हम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमदी हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन। अच्छा, ये बताइए, हाइजा जो होती है वो कुरान पाक पढ़ सकती है? जी, कुरान पाक पढ़ सकती है, लेकिन उसको छुएगी नहीं। और जबकि जनाबत की हालत में कुरान पाक पढ़ा जा सकता है, औरत या मर्द कोई भी? नहीं, जनाबत में कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। और हदीस है कि कुरान पढ़ने से जनाबत के सिवा और कोई चीज नहीं रोकती। चले, अब हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब हमारे दिन हैज के या पीरियड्स के आए तो हमने जो हिस्सा कुरान पाक का मेमोराइज किया हुआ है, तो उसको हमें उसे हमें थामे रखना है, अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक ताकि बरकरार रहे, और अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है इंशाल्लाह। अभी इसी तरह औरतों में बाज को जो है इस्तिखाजा की जो है बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? नमाज छोड़ देनी चाहिए? नहीं। जी बिल्कुल, जब उसके हैज के दिन वो काउंट कर ले, जिन दिनों में उसे हैज होता है उन दिनों को काउंट करके उसके बाद गुसल करे اور پھر اپنی نماز ادا کرے. اچھا, جو پیریڈس کے دنوں میں نماز کی تو ممانعت ہوگی کہ نماز تو ہم نے نہیں پڑھی اور روزے بھی ہم نے ان دنوں میں نہیں رکھے, تو کیا نماز کی قضا کریں گے ہم جب ہم غسل کر لیں گے پاک ہو جائیں گے؟ تو نہیں, روزے کی قضا ہوگی صرف. اور جب استخاضہ عورت ہوگی, کیا وہ غسل کرنے کے بعد کیا وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی بالکل رکھ سکتی ہے. تو اس میں وضو کے لیے کیا ہوگا کہ اسے ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنی پڑے گی. جی بالکل. اور جن عورتوں کو رتوبت, سفید رتوبت نکلتی ہے یا لیکوریا کی بیماری ہوتی ہے, ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل, نماز پڑھیں گی وہ, روزہ رکھیں گی, اس کو بہانہ نہیں بنائیں گی. اور جو ہے ہر نماز کے لیے, کیونکہ رتوبت نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جی وضو کر لینا بہتر ہے. جی وضو کریں گی. کیا حیض کی حالت میں, پیریڈز کی حالت میں آپ مسجد میں انٹر ہو سکتے ہیں, مسجد جا سکتے ہیں؟ یہ تو دونوں طرح کے جواب آ رہے ہیں, ہاں بھی اور نہ بھی. تو اب یہ جی انٹر ہو سکتے ہیں, اور جی ضرورت کے تحت انٹر ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ واش روم میں ہیں, کوئی آپ کو سلام کرے, تو آپ کیا کریں گے؟ جواب دیں گے, نہیں دیں گے؟ جی جواب نہیں دیں گے, بلکہ جب آپ واش روم سے باہر نکلیں گے, وضو سے طہارت حاصل کر لیں گے, تو بعد میں جواب دیں گے. جی ماشاءاللہ. اسی طرح جب بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو نفاس ہوتا ہے, اس میں کیا عورت نماز روزہ قائم کرے گی؟ نہیں کرے گی. جی نہیں کرے گی. تو نماز کی قضا ہوگی اس کی؟ نہیں. اور روزے کی قضا؟ جی. بہت ساری خواتین کہتی ہیں, بہانہ بنا لیتے ہیں ہم لوگ کہ جی ابھی ہماری پریگنسی چل رہی ہے, ابھی نفاس کا ٹائم آ گیا, ابھی ہم بریسٹ فیڈ کر رہے ہیں, تو روزے چھوڑتے 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 ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے بہانے کرتے کرتے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے, اپنے روزوں کا کی قضا کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ. اس خاصہ اور حیض کے خون میں کیا فرق ہے, بتا سکتے ہیں ہم؟ اسمیل اور کلر کا فرق ہے. استخاضہ کا خون جو ہوگا وہ فریش ریڈ ہوگا. جی جی اور جبکہ پیریڈز کا خون ڈارک کلر کا ہوگا, اس میں اسمیل بھی ہوگی. جی بالکل. جی ماشاءاللہ, آپ لوگوں نے تو بہت فوکس ہو کے جو ہے یہ ٹاپک سنا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب انشاءاللہ ہمیں کوئی اس قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے دین کے پر عمل کرنے میں کوئی کمی بیشی کریں. اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہم اغفر لہم وارحمہم وادخلہم فی الجنت الفردوس بغیر حساب برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم بلغنا جميعا رمضان وتقبل منا واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اب انشاءاللہ ہم کتاب صوم کی طرف چلتے ہیں. آپ امید ہے کہ اسی طرح اس سے بھی بڑھ کے فوکس ہو کر جو ہے آپ اس کے نوٹس بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صوم رمضان کتاب میں سے ہم دوسرا ٹاپک آج دیکھیں گے. اس کا عنوان ہے روزے کا حکم. قرآن پاک میں روزے کا حکم سورۃ بقرہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، وہ آیتیں کیا ہیں؟ میں آپ کے سامنے ان کا ترجمہ رکھتی ہوں۔ اور روزے کی بات اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ایک ہی موقع پہ آیا ہے جہاں تفصیلات ہیں، اس کے علاوہ تھوڑا بہت ذکر تو ملتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پہ اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 یعنی 183 سے لے کر آیت نمبر 188 تک ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نماز کو دیکھیں تو وہ بہت دفعہ ذکر آتا ہے۔ وجہ اگر غور کریں تو یہ ایک تو سمجھ آتی کہ نماز دن میں کئی بار ہے جبکہ روزہ سال میں ایک بار ہے، تو ایک ہی دفعہ کی تذکیر کافی ہے، ورنہ ہر سال لوگوں کو پورا قرآن چھاننا پڑتا کہ اس میں سے روزے کے احکامات لیں۔ تو آئیے ذرا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرے۔ سہولت دیکھیے کتنی ہے۔ پہلے تسلی دلائی گئی کہ دیکھو تم پہ فرض کیا گیا ہے تو پہلوں پہ بھی تھا۔ بعض دفعہ بچے دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی روزہ نہیں رکھ رہے یا نماز نہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ اسلام اتنا مشکل دین کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دلوا رہے ہیں کہ اگر اب کوئی ایسا کہے تو اس کو بتا دو کہ نہیں، یہ تم پہ نہیں پہلوں پہ بھی تھا، روزہ ہر دور میں رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر 3 روزے فرض ملتے ہیں، اسی طرح مختلف اوقات اور تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ روزہ ہر دور میں رہا۔ اسلام میں بھی روزہ مختلف دور میں واجب رہا، پھر جب یہ اس وقت جو موجودہ حالت ہے یہ آئی تو پھر باقی تمام چیزیں نفل کے ذمن میں چلی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 10 روزے رکھا کرتے تھے، اسی طرح ہر مہینے کے بیچ کے جو 3 دن ہیں 13, 14, 15 جب چاند تقریباً پورا ہوتا ہے اس وقت بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن پھر روزہ فرض کر دیا گیا۔ وہ کیسے فرض ہوا اس کا بھی ذکر اس میں آئے گا۔ تو کہا کہ کیوں رکھا گیا؟ لعلکم تتقون۔ اصل یہ بات ہے، روزہ تقوی کو پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ دنیا کی کوئی اور عبادت، یعنی اگر آپ کوئی بھی دوسری عبادت دیکھیں تو کم از کم 2 کو ضرور پتا چلتا ہے، ایک آپ اور ایک دوسرا۔ مثلا آپ صدقہ دیں، کسی کو نہ پتہ چلے لیکن اس کو ضرور پتہ چلتا ہے کہ جس کو آپ نے دیا۔ آپ کہیں بیٹھے اور آپ نے نماز پڑھی، چھپ نہیں سکتا۔ اسی طرح باقی عبادات کا معاملہ ہے، حج پہ جاتے ہیں تو لوگوں کو خبر ہوتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھے رہیں، کوئی نہیں جانتا کہ آپ ویسے ہی نہیں کھا رہے یا آپ کا روزہ نہیں ہے یا آپ کا روزہ ہے۔ تو روزہ بندے کا رب سے تعلق جوڑتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ دن میں کتنی بار انسان اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا خوف اگر نہ ہو تو پانی کا گھونٹ پی لے، لیکن اللہ کی احساس کو پیدا کرتا ہے۔ گنتی کے چند دن ہیں، ڈرتے کیوں ہو؟ بہت دن نہیں ہے، گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس میں تسلی بھی ہے اور فرض کی اہمیت کا احساس ہے کہ دیکھو اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا تو بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ یعنی ایام معدودات، ایک لفظ 2 معنی، کیا تسلی ہے، زیادہ دن نہیں ہے، 12 مہینے میں سے صرف 1 مہینہ، اور دوسری بات گنتی ہے، پوری کرنی پڑے گی، چھوٹ گیا تو دوبارہ اس کو میک اپ کرو گے۔ پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے، یہ رخصت ہے۔ بیمار یا مسافر ہے، چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، رکھنا چاہے رکھ بھی لے، اگر ایسی بیماری ہے جس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں تو رکھ لے، ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے ٹوٹتا ہے یا بیماری بڑھتی ہے یا دوا کھانی پڑتی ہے تو چھوڑ دے، لیکن دوسرے دنوں میں رکھنی پڑے گی. اور جن کو طاقت ہے تو وہ ایک روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ شروع کا حکم تھا. جب روزہ فرض ہوا تو ایک دم فرض نہیں کر دیا، بلکہ حکم کیا تھا؟ چاہو تو روزہ رکھ لو، خود نہیں رکھ سکتے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. اب ہر درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان کے اعلیٰ درجوں پہ تھے رکھنا چاہتے تھے انہوں نے رکھ لیے، اور وہ لوگ جن کے پاس ماشاءاللہ مال و دولت زیادہ تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں رکھتے، ہم کسی کو کھلا دیتے ہیں. کچھ عرصہ تک ایسا چلتا رہا، پھر جب دیکھا کہ لوگ یوز ٹو ہو گئے، مکس اپ ہو گئی یہ عادت طبیعت میں آ گئی، تو پھر کہا کہ اب روزہ رکھ لو. جو کوئی مزید نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. مزید نیکی کیا ہے؟ کہ دوسرے کو کھانا بھی کھلا دو اور خود بھی روزہ رکھ لو، اور تم روزہ رکھو، یہ تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. یعنی روزہ رکھنا بہرحال بہتر ہے اس سے کہ دوسرے کو کھلایا جائے. مختلف لوگ مختلف اوقات میں پریشان رہتے ہیں، کیا کریں، رکھیں کہ نہ رکھیں، کسی کو کھلا دیے کہ خود بھی رکھیں. تو اس کے لیے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے، رکھ سکتی ہوں، رکھ لیتی ہوں. دیکھیے، رکھ سکنا اور نہ رکھنا یہ جرم ہے، رکھ نہ سکنا شروع کرنا اس نیت سے کہ اللہ نہ رکھ سکی تو کھول دوں گی، اور بیچ میں کھول دینا یہ اور بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھے گا، آپ کی نیت کو دیکھے گا، آپ نے کوشش تو کی. بعض لوگ پہلے سے سوچ لیتے میں نہیں رکھ سکتی. نہیں، اس میں آپ کیا معاملہ کریں؟ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں رکھوں گی کہ نہیں، مثلا آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، نرسنگ کرتی ہیں، کوئی اور مسئلے ہو سکتے ہیں، خیال ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے میں فینٹ ہو جاؤں گی، اور بعض وقت شیطان پھر اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے اس مسئلے کو کہ کوئی ویسے بھی چیز ہونی ہوتی ہے تو اس کو روزے سے جوڑ دیتا ہے. تو اس صورت میں کیا کریں؟ رکھ لیں، نیت یہ کریں، اے اللہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، میں نبھا سکی تو میں نبھاؤں گی، اور جہاں دیکھا کہ مشکل ہو رہا ہے یا اب اس کے بغیر گزارا نہیں تو کھول دیں، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے. ویسے بھی جب روزے سے ہوتے ہیں اور ایون جو نیت نہ بھی کی ہو اور کہیں جان کے لا لیں، کوئی ایسی مشکل آ گئی جہاں روزہ رکھنا توڑنا پڑے تو توڑ دیجئے، لیکن چند قدم آگے بڑھنے کا اجر تو ملے گا. میں اس کو ایسے محسوس کرتی ہوں کہ جیسے آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے اپنے گھر پہ. ایک ضرور یہ کہ آپ گھر سے ہی نہ نکلے، سستی کے مارے تھوکا دیتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اچھا اچھا آؤں گی آؤں گی، آخری وقت پہ نہیں گئے. اب وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہے، بس نکلی نہیں، ہمت نہیں، نہیں آنا. وہ سوچ لے گا آپ کی نیت ہی نہیں تھی. اور ایک دوسری صورت ہے کہ آپ کو مشکل تو ہے، راستہ دور ہے، راستہ نہیں پتا، مشکل ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نیت تو کرو، چلو اٹھو نکلتی ہوں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر جانے لگتے ہیں، پھر نہیں پہنچ پاتے، دور ہے، راستہ نہیں آ رہا، کچھ نہیں. تو پھر اس کو کہتے ہیں دیکھو میں راستے سے بول رہی ہوں، آنا چاہ رہی ہوں، آ نہیں پا رہی، مجبوری ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ یقیناً مجھے پتا ہے آپ آنا چاہ رہی تھیں، آپ آرام سے بیٹھے. کیا دونوں دوست ایک جیسے ہوں گے؟ پہلے نے تو آپ کو اہمیت ہی نہیں دی، دوسرے نے کوشش کی. آپ جب اپنے آپ کو بے ہمت کر کے بیٹھ جائیں گے تو دیٹ مین آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو سوچوں گی بھی نہیں. تو لہٰذا ایسے تمام لوگ، وہ بڑھاپے کی وجہ سے، وہ شوگر کی وجہ سے، وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، ایون ڈاکٹر صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا کہ روزہ مت رکھو، کوشش ضرور کیجئے، اٹھئے، سحری کھائیے، نیت کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے وہ دوا اس وقت لے لیں، انرجیٹک چیز لے لیں، اور اپنے آپ کو سارا دن بہلاتے رہیں بہلاتے رہیں. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا. اللہ تعالیٰ کرے وان تصوموا خیر لکم، تمہیں کیا پتا روزہ تمہارے لیے کتنا اچھا ہے، روزہ رکھو، یہ تمہیں زیادہ فائدہ دے گا، تمہارے اندر کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے باہر کو ٹھیک کر دے گا. لیکن اگر تم جانو، تم جانتے نہیں ہو. اس سے پتہ چلتا نا کہ ہم بہت ساری اپنے حق کی اچھی چیزوں کو بھی نہیں جانتے، اس کی قدر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ رکھو گے تمہارے حق میں بہتر ہوگا، رکھ لیا کرو، نہ ڈرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھنا میں پکڑ لوں گا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں بے ہوش نہیں ہونے دوں گا، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی گئی تو میرے راستے میں میرے راستے میں ڈرتے ہو، پھر کیا ہوا؟ ویسے کون سے بچتے ہیں؟ بچنا تو ویسے بھی نہیں، جان تو ویسے بھی جانی ہے، نیت تو کرو، ہمت تو کرو، اور کچھ نہیں تو دعا تو کرو کہ اللہ مجھے توفیق دے۔ پھر اگلی آیتوں میں آتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں ہیں راستے کی، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ رمضان کا تحفہ قرآن، قرآن کے نزول کا مہینہ۔ قرآن کے بغیر رمضان ایسے لگتا ہے جیسے چینی کے بغیر چائے یا چینی کے بغیر دودھ، پھیکا لگتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا، یہ ساری قرآن کی بہاریں ہٹ جائیں اور صرف آپ روزہ رکھیں، سارا دن یقین کریں آپ اپنے اس غم کو ہی پالتے رہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، دل ڈوب رہا ہے، دل گھٹ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کی دولت ہے کہ آپ کئی گھنٹوں مصروف رہتے ہیں، آپ کو ایون یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ روزے سے ہیں۔ کیسا آپ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ جب آپ قرآن کی کلاس میں ہوتی ہیں اور تین چار گھنٹے تک ہوتی ہیں تو آپ کو اس دوران تو ویسے ہی ہوش نہیں ہوتی، آپ کو بھوک لگے بھی تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میرا مس ہو جائے گا، اچھا تھوڑا اور سن لوں، اچھا تھوڑا اور، اچھا بریک میں اٹھوں گی، پھر بریک میں کمنٹس ہونے لگتے ہیں، پھر آپ سننے لگتی ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں، اچھا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، او چلیں پھر لبیک اللہم لبیک، پھر بیٹھ گئے۔ ہوش کا بات ہے جب کلاس ختم ہوتی ہے، ویسے بھی تو ہم کئی گھنٹوں ویسے نہیں پڑھتے۔ قرآن والوں کے لیے تو روزہ رکھنا مشکل ہی نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ قرآن کی محفل میں ہوتے ہیں ان کے دل ایک روحانی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، ایک روحانی خوراک ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، بھوک پیاس سب پیچھے پڑ جاتی ہے اور بندہ جنت کی سیریں کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب ہدایت دے گی، انسانیت کی ہدایت کا فیصلہ رمضان میں ہوا، یہ کتاب گائیڈ بک ہے، زندگی گزارنے کے راستے بتاتی ہے، حق اور باطل میں فرق، اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اس کتاب کے ذریعے اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ کہا پس تم میں سے جو اس شخص جو شخص بس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے پھر وہ اس میں روزے رکھے، یہ ہے وہ حصہ جس میں روزہ فرض کیا گیا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پیچھے کیا حکم تھا، روزہ رکھ لو یا کسی کو کھلا دو، برابر ہو جائے گا۔ چند دن لوگ عادی ہو گئے، کچھ عرصہ ایسے رہا، تو اب یہ آیت آ گئی، حکم کی آیت ہے یہ، اب اگر حاضر ہو تو پھر روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اور شاہدہ سے چاند کے دیکھنے کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ چاند کو دیکھو پھر روزہ رکھو، تم نہ دیکھ سکو تو کم از کم کسی کی گواہی لے لو کہ چاند نکل آیا۔ اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ دوبارہ بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ جب روزہ فرض ہوا تو دل میں خیال آیا کہ شاید اب وہ رخصت ختم ہو گئی جو بیمار اور سفر والے کو تھی، تو لہٰذا اب کہا کہ نہیں، وہ رخصت ابھی بھی موجود ہے۔ کیوں ہے یہ رخصت؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ سبحان اللہ، اس نے روزہ فرض تو کیا لیکن بیمار اور مسافر پہ نہیں کیا، آسانیاں چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ کتنا پیارا دین دیتا ہے، کیا آپ اپنے رب کی اس محبت کو محسوس کر رہی ہیں؟ پیار سے کہیے اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو ہم بھی تیرے راستے میں نکلیں گے، اس امید کے ساتھ کہ جو مشکل ہے اس کو آسان کر دے۔ میں سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ دین کے راستے کی ساری مشکلات دور کر دے، آسانیوں میں بدل دے، اپنے یہ کام ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہمارے بس کے نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے چھوٹے ہیں، اے مالک تو ہم سے کرا۔ یا اللہ دین کے دنیا کے سارے کام تو اپنے معاملے میں لے لے، تو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور ہمارے لیے بھی آسانیوں کے معاملے فرما۔ اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تم کو رغبت لائی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ کہ روزے پورے کرنے پڑیں گے، پیریڈز کے چھٹے ہیں تو ان کو پورا کرو، بیماری اور سفر سے چھٹے ہیں تو بعد میں اس کو پورا کرو، اور اس کے بعد عید کی نماز کی طرف اشارہ ہے. اللہ کی بڑائی کرو کیا؟ تکبیرات. عید کا چاند دکھتے ہی تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھیے آپ بھی، اللہ کی بڑائی کرو. کس بات پہ؟ کہ کہیں ہم بڑے نہ بن جائیں، چار روزے رکھ کے یہ نہ سوچ لیں کہ بڑے نیک ہو گئے، اب تو بڑا قرآن پڑھ لیا. اللہ کی بڑائی کرو. کس بات پہ؟ کہ اس نے تم کو راہ بتائی، اس نے ہدایت دی، اس نے تمہاری زندگی میں یہ قرآن کھولا، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. اللہ تعالیٰ انسان کو اس نعمت کا احساس دلاتا ہے، دیکھو میں نے تمہارے لیے قرآن کھول دیا، صبح و شام قرآن سنتے ہو، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو یہ قرآن زندگی میں نہ آتا. میں تو اپنے لیے سوچوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے، یقین کریں. آپ بھی سوچئے، پانچ سیکنڈ لیں اور سوچیں کہ یہ قرآن کی نعمت زندگی سے نکل جائے، یا چلیں اسے پیچھے چلے جائیں. جب نہیں تھی تو کیا تھا؟ اندھیرے تھے نا، خواہشوں کے بھنور میں پھنسے ہوئے تھے، لوگوں کے خوف کا شکار تھے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا داریاں، وہ تو اپنے بنے نہیں، رب نے ہمیں اپنا بنا لیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں موت تک اس کتاب کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑے رکھے. اور پھر تیسری چیز، روزے کے ساتھ جس کا تعلق ہے. اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. سبحان اللہ، دعا اسی پہ آپ کی دعاؤں کی بک فینی قریب بنی ہے. اس کا ٹائٹل دیکھ کے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ میرا مالک تو میرے اتنے قریب ہے، پھر بھی میں اس کو نہیں پکاروں، اس کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتی ہوں جو دور سے آئیں گے، اچھا آتے ہیں، اچھا فون کرتے ہیں، اچھا نکلتے ہیں، اس کو کیوں نہیں پکارتے جو قریب ہے. بچوں کو بھی عادت ڈالیے اور خود بھی دکھ سکھ کے وقت میں اپنے مالک کو پکاریے. پھر اس کے بعد کچھ اور احکامات روزے کے بارے میں. تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جانا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم کو معاف کیا، تو اب تم ان سے ملو اور چاہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو کر ظاہر ہو جائے، پھر پورا کرو رات روزہ رات تک. یہاں پھر ایک سہولت کا ذکر ہے. ابتدا میں روزہ کیسے تھا؟ مغرب کے وقت کچھ کھاتے، مغرب سے عشاء کے ان بٹوین کھا لو پی لو، یا بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرو. جو ہی عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا تو پھر روزہ شروع ہو جاتا. اور ایک اور کیفیت کیا ہوتی کہ اگر عشاء سے پہلے ہی کسی کی آنکھ لگ جاتی تو بھی روزہ پھر نیا شروع ہو جاتا. اب یہ مشکل مسئلہ تھا، فطرت کے خلاف تھا، بوجھ پڑا، کچھ لوگوں سے خیانت ہوئی، روزے کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے سہولت کی. اچھا کوئی بات نہیں، میں یہ بھی لے لیتا ہوں. جس کو آپ سے پیار ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اوپر قانون لاگو نہیں کرتا، سہولت دیتا. اچھا یہ مشکل لگ رہی ہے، چلو ہم مان لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا یہ میرا رول ہے، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو مشکل لگ رہا ہے، چلیں بھائی ہم تو آپ کی سہولت چاہتے تھے، ہم اس کو اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا وہ چیز جو لوگوں پہ بوجھ پڑے اس کو ہٹا دو. اور پھر اعتکاف کی باتیں. اور جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے خلوت نہ کرو، یعنی صحبت نہ کرو. کیوں؟ تاکہ رب کے ساتھ تعلق جڑے. اگر اعتکاف کی حالت میں بھی انہی چیزوں کی طرف توجہ گئی تو خشوع نہیں ہو سکے گا. یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں. تو یہ تھی روزے کی ایک آیتوں کی ایک چھوٹی سی سمری، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں کو پانے کے لیے تیار کیا. اب ایک دو روایات روزے کے بارے میں جو اس میں ہمارے سامنے ہیں اس وقت. روایات میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. اس خطبے میں آپ نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی. قال علی رضی اللہ عنہ فقمت فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما افضل الاعمال فی ھذہ الشہر فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذہ الشہر الورا من محارم اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس مہینے میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے ابو الحسن, ان کی کنیت تھی حضرت حسن کی طرف نسبت کر کے, اس مہینے میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا. سبحان اللہ, کیا واقعی ہم محسوس کرتے ہیں کہ روزے کا یہی عمل ہے حرام سے بچنا؟ ہم تو پیٹ کو کھانے سے بچاتے ہیں, پانی سے بچاتے ہیں, حرام سے بچنا ہے. اس روایت سے روزے کی اصل روح معلوم ہوتی ہے. روزے کی اصل روح ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا. رمضان کے دنوں میں کھانے پینے جیسی چیزوں سے روزہ رکھنے کا حکم دراصل اسی کا عملی سبق ہے. کھانا پینا وہ آخری چیز ہے جس سے کسی آدمی کو روکا جائے. انسان کو آخری ضرورت سے روکنا اس کو شدید تر انداز میں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے لازماً تمہیں رکنا ہے, خواہ یہ رکنا تمہارے ذوق اور عادت کے لیے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو, خواہ اس کی فہرست تمہاری زندگی کی لازمی ضرورتوں تک کیوں نہ پہنچ جائے. سبحان اللہ, کیا سمجھے کہ روزہ, کھانا پینا, بیوی سے تعلق, یہ تو ایک ریہرسل ہے, یہ تو ایک پابندی ہے تم پہ تاکہ تمہیں باقی چیزوں سے رکنا آ جائے, تاکہ تم اپنے آپ کو باقی چیزوں سے روک لو جس سے اللہ سارا سال رکوانا چاہتا ہے. یہ سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ صحراؤں میں سفر کرتے ہیں وہ پریکٹس کرواتے ہیں اپنے اونٹوں کو, گھوڑوں کو, کہ وہ بھوکے رہیں, پیاسے رہیں, کئی کئی دن تک پیاسے رکھتے ہیں. جو لوگ فوج میں جاتے ہیں, ٹریننگ ان کی جب ہوتی ہے ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے, ان کو گندا پانی پلایا جاتا ہے, گرمیوں کی دوپہر میں دھوپ میں چلوایا جاتا ہے, سردیوں کی صبحوں میں کپڑے اتروا کے دوڑوایا جاتا ہے برف پہ. کیوں؟ مضبوط ہو جاؤ, دشمن کا مقابلہ کرو. ہمارا ایک دشمن ہمارے اندر ہے, نفس کی صورت میں, شیطان کی صورت میں. اس کے مقابلے کے لیے روزہ بہترین چیز ہے. آپ اپنے اندر ایک روحانیت محسوس کرتی ہیں جب روزہ کھلنے کے قریب ہوتی ہیں. یہی وہ کیفیت ہے جو ہر لمحے مطلوب ہے, ہر لمحے مقصود ہے. یہ کہ آج سی کھانا پینا چھوڑا ہے, اب لوگوں سے غلط بات کرنا بھی چھوڑ دو. آپ کہتے ہیں میں تو نہیں چھوڑ کرتی غلط بات, دوسرے ہی کرتے ہیں. اس نے مجھے شروع کرایا, اس نے بات شروع کی, تو اس کے لیے ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد صائم یشتم فیقول سلام علیکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی روزے دار کو گالی دی جائے اور وہ کہے کہ تم پر سلامتی ہو, میں تم کو گالی نہیں دوں گا جیسے تم نے مجھ کو گالی دی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی سے روزے کی پناہ لی تو میں نے بھی اس کو آگ سے پناہ دے دی. روزے کا مقصد یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ آدمی کی زندگی پابند زندگی ہو, نہ کہ بے قید زندگی. یہ ہے روزے کی اصل. کتنے ہی روزے دار ہیں جو روزے کی یہ حقیقت جانتے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دینا, چگلیاں نہیں کھانی، لوگوں کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ اصل روزہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر قابو آ جائے۔ محسوس کریں ذرا، اپنے پیچھے مڑ کے دیکھیں، کتنے سال سے روزے رکھ رہی ہوں، کتنے سال سے بھوک پیاس سہ رہی ہوں، کیا میرے اندر ضبط آ رہا ہے، عاجزی آ رہی ہے؟ روزہ کھلنے سے پہلے کے وقت میں جو کیفیت ہے، کیا میں اس کیفیت کو ہمیشہ تاری کرنا چاہتی ہوں؟ ہم تو یوں شیر ہو جاتے ہیں، آنکھیں دکھانے لگتے ہیں، کھا لیں پی لیں پھر نپٹیں گے، ابھی ٹھہر جو ذرا بعد میں پوچھتی ہوں۔ نہیں، روزہ کیا ہے کہ بندے کے اندر ضبط آ جائے۔ کھانا پینا تو ایک سمبل ہے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کھا لو پی لو۔ روزہ انسان کو عاجز بناتا ہے، بندوں کے آگے بھی اور رب کے آگے بھی۔ باضابطہ زندگی ہو، باصول زندگی ہو، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے روزے واقعی ہمارے نفس کے روزے بھی ہوں، ہم دوسروں کے آگے جھکنے والے بنیں۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی یہی دوں گی کہ آپ روزے کا اگر اثر اپنی طبیعت پہ لانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے موقع پہ لکھیے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز لکھاتی ہوں، شاید کسی وقت آپ کے یہ کام آئے۔ کوئی ایسا وقت جب کوئی آپ کو غصہ دلائے، آپ کی غیرت کو للکارے، یا آپ کی انا کو چیلنج کرے، این اس وقت آپ نے یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنی ہے کہ میں نے اس کو جواب نہیں دینا، میں نے اس کو معاف کیا، میں روزے سے ہوں۔ ایمان والے کی پوری زندگی روزہ ہے، ایک مہینہ حقیقی روزہ اور 11 مہینے مانوی روزہ۔ ایک مہینہ حلال سے رکنا ہے، باقی 11 مہینے حرام سے رکنے ہیں۔ اگر یہ اثر نہیں آ رہا تو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اندر وہ تقویٰ اور ورا پیدا کر دے جو مقصود ہے، ہماری انا کے بت ٹوٹ جائیں، تعصب کی دیواریں گر جائیں، اور ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے روزے رکھنے والے ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے لیے بھی عاجزی محسوس کریں اور اس کے بندوں کے لیے بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیسے آپ سب؟ خوش الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہمیں رمضان سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسپرچولی اور روحانی طور پہ ہم اپنے آپ کو الحمد للہ وہی فیلنگس آ رہی ہیں جیسے کہ صبح کا وقت ہے، اور ہم اللہ کے کلام سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے نا آپ سب کو؟ اور خیر کے کام کرنے کا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت زیادہ خیر کو آگے لے کے جانے والا بنائے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوئکلی چیزیں کیا یہ سارے جو ہمارے لیے ریمائنڈر ہیں، یہ ہمیں بار بار کیا یاد دلا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، ہمیں یہ کیا یاد دلا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پیور کرنا ہے نا، خالص کرنا ہے اللہ کے لیے، تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنی وہی بات کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے کہ اگر ابھی تک بھی ہمارے اندر جو چیزوں کی کمی ہے ان کو ہم نہیں دور کر پا رہے تو یہ بار بار ہمیں ریمائنڈر مل رہے ہیں ہم اپنے اصلاح کرنے تاکہ رمضان جب شروع ہو جس طرح گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے پہلے ہم بھرپور تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی روح کی کمی کو پورا کرنا ہے اور روزے کی فضیلت تو ہم سب کو ہی پتہ ہے اللہ کی ذات پر فوکس کرنا ہے اپنی عبادات کو چیک کرنا ہے اللہ سے محبت کو چیک کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے اسی طرح ارادے ہم اپنے بڑھاتے چلے جائیں گے کہ آئی ایم فیلنگ ریڈی الحمدللہ جی آپ لوگوں نے جو ہم نے روزے کا حکم دیکھا اس میں اپنے لیے کیا چیز عمل کی لی سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی ہے نا کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان پہلے روزے تک پہنچا دے ہم وہاں تک پہنچے اور بہترین ایمان اور تقویٰ کے ساتھ روزے رکھے کیونکہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی ہے اور ہم نے سبحان اللہ دین کی کتنی آسانی دیکھی کہ جو لوگ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں ٹائم مینجمنٹ کرنے بیمار ہیں یا سفر میں ہیں اور وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے تو ان کو دوسرے دنوں میں پورا کرنا ہے اور یہ ریمائنڈر ہمیں شعبان کے مہینے میں مل رہا ہے تو پھر ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے چھٹے ہوئے روزے پورے کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اگر ابھی تک نہیں کر پائے تو ابھی سے نیت کر لیں تقویٰ حرام سے بچنا ہے جی بالکل اور کیا عمل کی بات کی آپ لوگوں نے اور یہ چیز تو اب ہمیں بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے نا کہ روزہ جو ہے وہ حق و باطل میں کیسے فرق کر کے دکھاتا ہے ہماری عبادات میں فرق آتا ہے پہلے ہم اتنے خشوع و خضوع سے عبادت نہیں کرتے پاک صاف کرتا ہے بالکل نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہنے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بننا ہے اپنے فرائض کو دیکھنا ہے اور سب سے اہم چیز کیا ہمیں ہر وقت اللہ کو پکارتے رہنا ہے اپنی اصلاح کے لیے دعائیں کرنی ہے انٹیریئر سکلز ذکر ضروری ہے معاف کرنا ہے جی اپنے آپ کو بہت بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا کہ ہائے میں عبادت نہیں کر سکتی میں کچھ نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہم ہر وقت کر سکتے ہیں غصے کو قابو میں رکھنا ہے اور یہ ہمیں اس چیز کو تو لکھ کے لگانا ہے غیبت سے بچنا ہے کیونکہ یہ شیطان بہت کام رمضان میں بہت کروائے کرنے کی کوشش کرتا ہے خاموش رہنا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے اللہ کا ذکر زیادہ اور خاموشی اختیار کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف بھی چلیں گے ساتھ ساتھ اور لکھیں آپ لوگ ایک منٹ میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے لیسن کی طرف چلیں گے جس طرح ہم نے یہ روزے کی اہمیت کو اس کے حکم کو دیکھا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے کی فضیلت اور اس کے بارے میں احادیث ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کریں گی اور زیادہ کہ ہم اچھے طریقے سے ایمان کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ روزہ رکھیں دوسروں کی مدد کریں مسکینوں کی مدد کریں بھوکوں کو کھانا کھلائیں ان کی بھوک کا احساس کریں اور ہمارا روزہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو جو ہمیں یہ دکھا رہا ہو کہ ہم صرف اپنے لیے کام کریں نہیں روزے میں ایک چیز جو اور ہم نے اب اپنے اندر بڑھانی ہے کہ ایک تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسرا مجھے دوسروں کی بھی اصلاح کی اور ان کے لیے تڑپ رکھنی ہے جو لوگ اس طرف نہیں آ رہے ان کو بھی لانے کی کوشش کرنی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنی ہے تو ان شاء اللہ ہم اقبال گیلانی کی کتاب سے کتاب الصیام میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھیں گے کہ حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے کیا ہے اس کا طریقہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ استاد جی جب حدیث کو پڑھیں گے تو آپ سنیں گے کہ کلاس میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ساتھ رپیٹ کریں تو آپ سب بھی اپنے اپنے سامنے بک کھول کے پی ڈی ایف پہ کھول لیں اگر آپ کے پاس بک موجود ہے تو اس سے کھول لیں تو ساتھ ساتھ حدیث کو ہم دہرائیں گے تو ہمیں وہ پھر وہ روح بھی ملے گی اور وہ کیفیت بھی جو صحابہ اکرام کے اندر آتی تھی کہ وہ کتنے شوق سے سیکھنے والے ہوتے تھے ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں چیپٹر 1 سے کتابوں سے ہی آپ لوگ نوٹس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے تفہیم السنہ سیریز میں سے ہم کتاب نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے روزوں کے مسائل. اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے, عربک میں کتاب الصیام. روزہ جو ہے وہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو عبادات مسلمانوں کی تربیت کے لیے مقرر کی تھی, انہی میں سے ایک عبادت روزہ ہے. یہاں پھر وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ فرائض جو ہیں یہ دین کا اصل نہیں, یعنی یہ مطلوب نہیں بلکہ مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ کو ایک ماننا یہ ایک ایسا گول ہے کہ جس کے مطابق بندہ مومن کی زندگی اس کے ارد گرد رہتی ہے. اسی کی تربیت دینے کے لیے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور اس طرح کی عبادات فرض کی گئی. روزہ جو ہے وہ رمضان کی عبادت ہے. دین اسلام سے پہلے اس کا تصور موجود تھا. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے بھی روزے رکھنا ثابت ہے. مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے یہ ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سارا سال اپنی زندگی میں اس قدر غافل رہتے ہیں کہ ان کو پیٹ کے اور کھانے کے تقاضے جو ہیں وہ بہت ساری ذمہ داریوں سے غافل رکھتے ہیں, تو ہر 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ رمضان کا ان کی زندگی میں آتا ہے. اس کے بارے میں الگ سے موجود ہیں ٹاپک کے جس میں روزے کی باتیں کیوں ہوا, قرآن پاک کی آیتوں پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. یہاں اس وقت ہمارا اس کتاب کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اتنی اہم عبادت کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے علم کی کمی کا سبب بنتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں کمی بیشی کریں. ہر سال 30 روزے یا 29 روزوں کی صورت میں ہماری غلطی 30 گنا یا 29 گنا نہ ہو جائے جس کو ہمیں نہیں پتا. تو اپنی سیریز میں ہم زیادہ بات مسائل پہ کریں گے. ہاں, روزے کے روحانی پہلو پہ بات کرنے کے لیے ایک اور سیریز ہے جس کو کتاب الصوم کہتے ہیں. وہ اگر کسی کو روزے کی اسپرچویلٹی کو دیکھنا ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت اس میں پوائنٹس ہیں کہ کیسے روزے سے ہم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیش کریں اور روزے کا پیغام کیا ہے. لیکن ہم اس دعا کے ساتھ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں کہ ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ آ جائے کہ جو روزے کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں قابل قبول کروانے میں ہماری مدد کرتی ہیں. تو ہم شروع کریں گے کتاب کو. پیج نمبر 15 ہے, پہلا باب, فردیت الصیام, روزے کی فرضیت. اس میں بھی وہی انداز ہے, مسئلہ نمبر کر کے بات کی گئی. یہ اس سیریز کی خوبی ہے کہ انہوں نے مسئلے کی صورت میں بات کو پیش کی, کیونکہ عموماً ہم بعض دفعہ کسی بھی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس سے پوچھیں, اور بعض دفعہ لوگ مسئلوں میں ہی الجھے رہتے ہیں. تو ان کتابوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ کسی بھی وقت آپ کے ذہن میں کسی موضوع پہ کوئی مسئلہ اٹھے, کوئی صورتحال پیش آئے, تو آپ فوراً اس ٹاپک کی کتاب کھولیں اور اس کے اسپیسیفک چیپٹر سے دیکھ سکتے ہیں. آسان فہم انداز ہے. پہلے انہوں نے ایک بات جو اس حدیث سے اخذ ہوتی ہے وہ لکھی ہے مسئلے کی صورت میں, اور اس کے بعد اس کی دلیل, اور بس. ان کتابوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں کسی انسان کا کوئی قول نہیں ہے. شروع کا جو چند صفحے ہوتے ہیں جو تعارف کے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے صرف ٹاپک ہے اور حدیث ہے, کوئی ڈسکرپشن بھی نہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایسی باتوں کو سنتے وقت لوگ بہت کیوریس ہو جاتے ہیں کہ کس کی لکھی ہوئی کتابیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس رائٹر نے ان احادیث کو کمپائل کیا. کمپائل کرنا کہتے ہیں اکٹھا کرنا, اس کو ایک خاص لفظ کہتے ہیں نا, تالیف. ایک ہوتا ہے لفظ تصنیف اور ایک ہوتی ہے تالیف. تصنیف ہوتی ہے صنفہ سے لکھنا, خود بنانا, لیکن تالیف الف یؤلف سے ملانا, الفت جیسے ہے. تو یعنی انہوں نے مختلف حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. شروع کرتے ہیں. پہلا مسئلہ ہے روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے. اس کی دلیل آپ میرے ساتھ اس حدیث کو دہرائیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی ہوتی ہے جب قال قال رسول اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات. بنی الاسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاری. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فاؤنڈیشن, جس پہ کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے. اس کو سنتے وقت تصور میں لائیں کہ اسلام ایک بلڈنگ کا نام ہے, ایک بہت بڑی ٹال بلڈنگ جس کے اندر بہت سارے احکامات اور بہت ساری دوسری چیزیں, اور اس کی جو بیس روٹ ہے نا اس کے اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس میں پہلی چیز کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, دوسری نماز قائم کرنا, تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا, چوتھی حج, اور پانچویں رمضان کے روزے رکھنا. صحیح بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیں کہ بلڈنگ کی بنیاد ہل جائے تو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. اوپر سے کوئی اینٹ اتر جائے نا, کوئی ایک دیوار ہل گئی, کہیں کوئی پائپ لیک کر گیا, اسے بلڈنگ کو فرق نہیں پڑتا, صرف اس سپیسیفک حصے کو فرق پڑتا ہے. لیکن بنیادوں میں اگر کوئی جھول آ جاتا ہے تو پوری بلڈنگ گرتی ہے. تو اس سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ چیزیں جب درست ہو جاتی ہیں تو پورا دین درست ہو جاتا ہے. اور یہ پانچ چیزیں کب درست ہوتی ہیں؟ جب بندے کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہوتا ہے, تو معرفت. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے علم کا پانی چاہیے, جو پھر ان چیزوں کو مضبوطی سے پکا دیتا ہے, جما دیتا ہے اپنی جگہ پہ, اور اس پہ پھر باقی دین قائم ہوتا ہے. اور جب بھی کسی چیز کو فرائض میں سمجھیں تو اسے یہ بھی رکھیں کہ ان میں سے اگر کوئی چیز انسان جانتے بوجھتے چھوڑ دے اگر, یا اس کی اہمیت نہ سمجھے, تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ٹیبل کی ایک ٹانگ گرا دے تو وہ ٹیبل سیدھا قائم نہیں رہے گا, اور ان کو چھوڑنے والا پھر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اگلی دلیل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. دیکھیں اس دور کے عربی کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ مجھے جنت میں جانے کے لیے عملوں کی ضرورت ہے. آج کے دور کے عربی اور شہری کیا کہتے ہیں؟ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں. تو انہوں نے وظیفہ نہیں پوچھا, عمل, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, فرض نماز قائم کرو, فرض زکوٰۃ ادا کرو, اور رمضان المبارک کے روزے رکھو. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا. اور جب وہ شخص واپس ہوا تو آپ نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. صحیح بخاری نے روایت کیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو صرف پانچ ہی چیزیں ہیں, اس میں نیل پالش لگانے کا تو ذکر ہی نہیں آیا, اور اس میں کوئی دوسرے مسائل تو آئے نہیں جس میں ہم الجھے رہتے ہیں. تو بات یہ ہے, اللہ کے نبی نے اگر اس کے جنتی ہونے کی دلیل دی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو شعور کے ساتھ یہ عبادات کر لیتا ہے نا, تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نافرمانی کرے. جس کو اللہ کے ایک ہونے کا اور اس کے حاکم اور اس کے مالک ہونے کا یقین آ جائے گا, کیا پھر وہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ یہ پاسیبل نہیں ہے. اور اصل بات بھی یہی ہے کہ آج ہم لوگوں نے ان چیزوں پہ غور کرنے اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کے بجائے دوسری چیزوں پہ زور لگایا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں بھی کمزور ہو گئیں. کسی بھی انسان کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں نا, تو اس کے یہ پانچ رکن ٹھیک کرا دیں. اور سب سے پہلا اس میں اللہ کو ایک ماننا. اللہ کی معرفت جب آ جاتی ہے نا, پھر نماز ٹھیک ہونے لگتی ہے. نماز ٹھیک ہوتی ہے نا تو زکوٰۃ ٹھیک ہونے لگتی ہے, کیونکہ تعلق باللہ کے بعد
پھر تعلق بالعباد، بندوں کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، پھر حج سے انسان اجتماعیت سیکھتا ہے، اسی طرح پھر رمضان کے روزے سے انسان صبر سیکھتا ہے، دوسروں کے دکھ سکھ کو جاننا چاہتا ہے، تو اللہ کرے کہ ہمارے یہ سارے کے سارے ارکان بہترین طرح سے ہم سر انجام دیں تاکہ اس کا اثر پھر ہمارے دوسرے معاملات پہ آئے۔ اگلا چیپٹر دیکھیں گے، فضل الصوم، روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ آپ کہیں گے کہ دروازے تو بند ہو جاتے ہیں، شیطان تو بند ہو گئے تو پھر بھی گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر سوال آتا ہے نا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ آپ کا بچہ کسی ایسے بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ کچھ دن گزار لے، کوئی آپ کے گھر میں ہی کوئی بچہ آ گیا، مہمان آ گیا، کہیں بچہ چلا گیا، کسی بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ رہا، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا بھی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کی تو آتے بد رہی ہیں، ایسے تو کبھی نہیں بولتا تھا، ایسے تو کبھی نہیں کرتا تھا۔ خیر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص چلا جاتا ہے، بچہ دوسرا جو ہوتا ہے چھٹیاں گزار کے، اس کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے پہ کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے، جب تک آپ پھر اس کو بعد میں ٹوکتے نہیں روکتے نہیں، وہ ویسے ہی کرتا ہے۔ یہی حال انسان کے نفس کا ہے، شیطان جب اس کے ساتھ کھیلتا ہے نا، تو شیطان خود چلا بھی جائے تو کچھ نہ کچھ اثر اس کے نفس پہ رہتا ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کے اپنے اندر بھی تو ایک شیطان ہے جو اس کو بدی کا حکم دیتا ہے، تو باہر کے شیطان بند ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا، اندر کے شیطان بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ نے باہر کے بڑے شیطانوں کو بند کیا ہے، تم اس اندر کے اس شیطان کو بند کرو جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، کیونکہ نفس تو ہمیشہ ہی برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگلی بات، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ دلیل، حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا، ہمارے پاس صرف دو اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ ثواب تو جو ہے حج کے برابر، لیکن جو مزہ آتا ہے رمضان کے عمرے کا، وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر رمضان میں عمرہ کر لیں تو پھر حج کا فرض ساقط ہو جاتا ہے؟ نہیں، لفظوں پہ غور کریں، ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رمضان میں عمرہ کر لو تو حج ساقط ہو گیا۔ ہمارے عموماً اس طرح کے شارٹ کٹس کو پھر بنیاد بنا کے فرائض سے پیچھے ہٹا جاتا ہے۔ یہاں ایک اور مغالطہ دور کرنا چاہوں گی کہ بعض لوگوں کو عمرے کا بہت شوق ہوتا ہے، پیسے جمع کر کر کے عمرہ کرتے ہیں، اور کئی پھر بہت ایک عمرے کے بعد پھر عمرہ کرتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر انسان کے پاس بہت نپا تلا رزق بھی ہے اور اس کو شوق بھی ہے، تو اس کو پھر حت الوسع کوشش کر کے حج کر لینا چاہیے۔ عمرہ کر لیا یہ سنت تھی، لیکن حج کرنا فرض ہے اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو عمرے پہ عمرہ کرنے کے بجائے اگر ایک دفعہ حج کر لیا جائے، پھر اس کے بعد انسان کو جتنی بھی توفیق مل سکے پھر اتنے عمرے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ اکبر، دنیا میں انسان سفارش کی کتنی خواہش رکھتا ہے، اور کبھی جائز اور کبھی ناجائز طریقوں سے سفارش کرنے اور کرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے کی سفارش کروائیں گے. اب آپ سوچئے کہ اگر ہم نے ان کاموں کے کرنے میں کوئی ایسی کمی کی ہوئی کہ جس سے حق ادا نہ ہو, تو آپ بتائیے کہ کیا پھر وہ سفارش کریں گے یا ہمارے خلاف بات کریں گے؟ اور وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے یا جن کے روزے بس ایسے روزے ہیں کہ کبھی رکھا اور کبھی نہیں رکھا, تو پھر وہ اس سفارش سے محروم ہو جائیں گے. تو ہمارے دل میں اس چیز کی پوری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم روزوں کو اس سوچ کے ساتھ بھی رکھیں کہ کل اس روزے نے میرے حق میں سفارش کرنی ہے. روزے کا اجر بے حساب ہے. بڑی پیاری روایت ہے, اس کو سنتے وقت واقعی اللہ کے نبی سے محبت محسوس کریں کہ جن کے ناطے سے ہمیں اتنی پیاری روایت جو حدیث قدسی ہے. اللہ ہی کا کلام ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے ہم تک پہنچتا ہے, ایسی روایتوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک ہے. کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, اور روزہ آگ سے ڈھال ہے. لہذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو, اس روز وہ فخش گوئی نہ کرے اور بہودہ کلامی نہ کرے, اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا. اولاً جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے, اور دوسری بات جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں خود ہی دوں گا. ایک تو اس میں اجر کی کثرت کی طرف اشارہ ہے, اور دوسرا اس میں اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف اشارہ ہے. آپ دیکھیے کہ کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں, لیکن کسی کو خاص کچھ دینا ہونا تب کہتے ہیں اس کو میں خود ہی دوں گا, بس اس کا معاملہ میرے نام پہ ڈال دو, اس سے میں خود ہی نبٹ لوں گا. اللہ کی ذات اپنے بندے کے ایک عمل کو, اس کی ثواب کو, اس کے اجر کو اپنی طرف لے, تو سوچئے کہ ایک بندے کی کتنی خوش قسمتی ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ روزے دار کے ان سے باس آتی ہے نا, آنی نہیں چاہیے. اس کے لیے آپ اہتمام کر سکتے ہیں اپنے مسواک کا, اور کثرت سے اگر آپ جیسے کلی کرتے ہیں تو ذرا مبالغے کے ساتھ اچھی طرح کریں. لیکن جب بھی انسان بہت دیر تک کچھ نہیں کہتا بولتا تو بدبو آتی ہے. اب یہ نہ کہیں کہ ہم اللہ کو چونکہ اس سے خوشبو سے مطلب اچھی لگتی ہے تو انسانوں کو بھی آئے گی, ایسا نہ کریں. کبھی روزہ ہو یا کبھی بہت عرصے سے کچھ نہ کھایا ہو تو کسی سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھا جائے, کیونکہ بعض دفعہ بات کرتے ہوئے ہمارا اسمیل یا ہماری سانس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتی ہے, اور بعض دفعہ بعض لوگ بات کرتے ہوئے اتنا قریب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ اس سے بھی یہ بیڈ فیلنگس آنے لگتی ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے مینرز جو ہوتے ہیں یہ انسان کو پھر دوسروں کے لیے بہت ہی زیادہ قابل برداشت بنا دیتے ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے. لیکن بہرحال اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں, اس کو تو ہر اس چیز سے خوشی ہوتی ہے جو بندہ اس کے راستے میں تکلیف اٹھائے, اور یہ اصل میں محبت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. پھر اگلی بات دیکھیے کہ اس روزے میں فخش گوئی اور بد کلامی اور گالی گلوچ کی بات ہے. تو روزے کے باوجود بھی اگر ہمارے سے ایسے کوئی کام ہو جاتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا فوراً توبہ کریں, استغفار کریں. دوسری ایک چیز انشاءاللہ اسی کتاب کے آخری باب میں ہم پڑھیں گے کہ رمضان کے روزے کے بعد پھر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھوا دی کہ جس سے روزے کی حالت میں ہوئی خطائیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کروا دیتے ہیں, جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے اسی کے آخر میں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کریں تو اس کے ساتھ اس کی اسپرچولیٹی کو محسوس کریں. اب یہاں ہم نے افطاری کی بات دیکھی تو اس وقت یاد کیا کریں کہ اچھا جب میں نے روزہ کھولا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے, تو وہ کیسا دن ہوگا کہ جب میں اپنے رب کو ملوں گا. اور اس قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا, فَقُلُوا وَشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. غالباً صورت چیک کیا جا سکتا ہے کون سی آیت ہے, معارج ہے یا بروج, یعنی یہ بیچ کی صورتوں میں سے, کہ ان کو کہا جائے گا کھاؤ اور پیو ان محنتوں کے بدلے میں جو تم نے پچھلی زندگی میں کی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے روزوں کے بدلے, کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے کل جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا کلو وشربو, کھاؤ اور پیو ہنی ان جتنا چاہو, کیونکہ تم نے جو پچھلے دنوں میں محنت کی اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے لیے بھوک پیاس برداشت کریں تو اس کو خوشی ہوتی. آپ کی خاطر کوئی سارا دن ذرا ادھر ادھر پھرتا رہے, دفتروں کے چکر لگائے, پتہ چلے کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا, تو آپ اس کے لیے کیسی فیلنگز رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہائے میرے لیے بھوکے, پہلے کھانا کھائیں, بیٹھے پہلے کھانا کھائیں. تو جب ایک بندہ اللہ کے لیے بھوکا رہتا ہے تو اللہ کو اس سے کتنی محبت آتی ہوگی. روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, جسے قیامت کے دن روزے دار گزریں گے, ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا نہیں گزرے گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب کون گزریں گے؟ ایک تو روزے رکھنے والے اور دوسرے کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے, کیونکہ فرض تو سارے ہی رکھتے ہیں, تو رکھنے تو چاہیے ہی, جو نہیں رکھتے پھر ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن اس نیت سے بھی نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں باب ریان میں سے داخل کرنا. رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں. خوشی ہوئی سن کے؟ ہم نے چند راتیں رکھی ہوئی ہیں سال میں, ایک یا دو راتیں, اس رات یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں. اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, رمضان کی پہلی رات ہی شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں, جہنم کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہنے دیا جاتا, اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا, اور ایک منادی کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے. یہ لفظ اگر آپ عربک میں سے ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو بڑے خوبصورت لفظ ہیں. وہ کیا پکارتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور دیر نہ کر. اور دوسری پکار کیا آتی ہے؟ یا باغی الشر اقصر, اے شر کے چاہنے والے رک جا رک جا. اور رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ کے لیے ایکٹیویٹی کیا ہے کہ یہ جو لفظ صرف اتنے بیچ میں تھے نا, خیر کی طرف آنے والے جلدی کرو, اس کا عربک اور ساتھ ہی نیچے اردو یا اپنی لینگویج میں لکھ کے, تو آپ اس کو اپنے گھر میں اس رمضان کے آنے پر ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ چپکا دیں. یعنی جہاں بھی آپ کی کثرت سے نظر پڑتی ہے, آپ کا کمپیوٹر اسکرین ہے, آپ کمپیوٹر اسکرین پہ لگا دیں, فریج پہ لگا دیں, پھر آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا دیں, اور اس کو دیکھنے سے آپ کو جوش آئے گا. کبھی آپ کمپیوٹر پہ ٹائم ویسٹ کرنے لگیں گے نا تو آپ کی نگاہیں پڑیں گی کہ خیر کے چاہنے لے جلدی کر. دیکھیں وقت کم ہے نا. اب آج کل ہم یہ جو کورس کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا بہت اچھا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے نا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے, ایک ایک منٹ کا ہم استعمال کریں, اور کوئی ایسی بات جس کے بغیر گزارا ہوتا ہے وہ نہ کریں. ٹھیک ہے, اسی طرح رمضان کو بھی اگر اسی کیفیت سے ہم محسوس کریں تو بہت زیادہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ ایک ایک منٹ ضائع نہیں کریں گے, فون کال آپ فالتو اٹینڈ نہیں کریں گے. وقت بڑا قیمتی ہے, چلا جائے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے ایک ایک کے بدلے 70-70 نیکیاں جمع کرنی ہے. تو خیر کو چاہنا ہے, برائی شر اس سے رکنا ہے, اور انشاءاللہ جب ہم ایک مہینہ اس کی پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو اس کے بعد پھر باقی وقتوں میں بھی ہم اپنے وقت کی بہترین قدر کریں گے. اگلی بات, روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. رمضان میں سیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی, اے اللہ کے رسول, اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, پانچوں نمازیں پڑھوں, زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں, تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا, صدیقین اور شہداء میں سے. اسے بزار اور ابن خزیمہ نے نقل کیا. دیکھیے کہ شہید ہونا کتنے بڑے آنر کی بات ہے, لیکن کون؟ روزہ رکھنے والا اور قیام کرنے والا. اب جو نیکیاں عموماً کرتے ہیں نا, ہم اس کی کوئی اتنی قدر نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے, ہوگی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور دور دور کی نیکیوں کے لیے بڑی خواہشیں رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی نماز, روزہ اور ان عبادات کو صحیح طریقے سے کرنے لگ جائیں گے, انشاءاللہ آپ کو شہداء کا ثواب ملے گا اور صدیقین میں ساتھ ہوگا. بعض دفعہ دیکھیے کہ جو نیکی ہماری اپروچ میں ہوتی ہے نا، ہمارے رینج میں، ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم اس کو اتنا نہیں سمجھتے، ہاں ٹھیک ہے یہ ہے. اور وہی حال آج ہماری نمازوں کا ہے، وہی حال آج ہماری عبادات کا ہے. ہم خانہ کعبہ جانے کے لیے بڑی تمنائیں کرتے ہیں، ہم مدینہ جانے کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ہم نماز بھی ٹھیک نہیں پڑھتے، یہاں ہم فرض بھی نہیں پڑھتے، وہاں ہم نفلوں کی بات کرتے ہیں. تو ایک شخص، ایک موقع پہ ایسا ہوا، ایک بہت صحیح روایت ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ دو لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے ایک ہی ساتھ، پھر دین سیکھا، پھر عمل کرتے رہے، اور ظاہر ہے ان کے دین میں، عمل میں کم از کم بیسک تو سب کے سیم ہوتے تھے. کیا ہوا کہ ان میں سے ایک شخص شہید ہو گیا، شہادت کی موت مرا، اور دوسرا شخص، ایک روایت میں آتا ہے اس کے ایک ہفتے کے بعد تبھی موت مرا. جیسے لوگ مرتے ہیں، کسی ایک دوسرے میں آتا ہے کہ ایک سال کے بعد اس کا انتقال ہوا. کسی دوسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص بعد میں تبھی موت مرا ہے، وہ شہید ہونے والے شخص سے پہلے جنت میں داخل ہوا. تو وہ بہت حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو سوچتے ہیں، یعنی اس کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ شہید کا درجہ تو زیادہ ہوتا ہے، تو کیا پھر یہ بعد والا پہلے کیوں جنت میں چلا گیا ہے؟ تو کہا کہ اس کے شہید ہونے کے بعد سے لے کے جو وقت اس نے گزارا، جس میں نمازیں اور روزے، جو اس نے اپنے فرائض ادا کیے، اس نے اس کا درجہ تو وہ بڑھا دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور وہ نیکیاں کرے. ہر دن ایک ہمارے لیے غنیمت ہے. یہ پانچ نمازیں ہمارے نامے اعمال کو بھاری کرتی ہیں. اگر ہم کل مر چکے ہوتے تو آج کی فجر ہمارے نصیب میں نہ ہوتی. فجر نصیب میں نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا؟ کہ پھر ہم اس کے بدلے میں وہ نیکی نہیں کر پاتے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. اس لیے ہر دن کو اہم سمجھیں. کوئی پتہ نہیں، موت اتنی قریب ہے، بندے کی جوتی کے تسمے کے بھی قریب ہے. اس لیے جو وقت ملے اس کو نیکیوں میں خرچ کریں، تاکہ بہترین طریقے سے پھر ہم اپنی عبادات کو کر سکیں اور کل ہمارے درجے اللہ کے پاس زیادہ ہو سکے. آمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جزاک اللہ خیر واسطے جزاک سارا جی. الحمد للہ ہم آج اپنے ٹارگیٹ کو پہنچے، اور سبحان اللہ، دل سے اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے جذبات نکلتے ہیں، اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تو نے ہمارے لیے کتنی رحمتیں رکھی. اور رمضان کی روزوں کی فضیلت کے حوالے سے اب حدیث سے ہمیں بہت بڑے ریمائنڈر ملے. ایسا ہی ہے نا، ایک ایک عمل کی بات لکھیں کہ آج آپ نے کیا لینا ہے. روزے کی فرضیت جو ہم نے دیکھی تو یہ تو بنیادی فرائض میں سے ہے، تو ہم نے اس کو کرنا ضرور ہے، لیکن کیسے؟ پورے ایمان کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، شعور کے ساتھ. اور میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کو روزہ رکھانا مشکل ہوتا ہے نا، تو یہ جو باب ہے، اسے ہمیں ضرور اس چیپٹر کو، اپنی ان احادیث کو بچوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ان کو روزہ رکھنا مشکل نہیں لگے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جب اپنے بچوں کو بچپن سے روزوں کو یاد ہی کریں گے، تو پھر کہیں بھی چلے جائیں وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کی روح میں چیز اتری ہوگی. تو بحیثیت ایک ماں ہونے کی، ہم میں سے ہر ایک کو پوری کوشش کرنی ہے کہ خود روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اندر بھی اس کی روح کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کہ دیکھیں کتنا اجر و ثواب ہے، کتنا وہ خوبصورت وقت ہوگا کہ جب بابو ریان سے جنت کے دروازے میں ہم داخل ہونے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. جی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو ریپلے کا بھی ٹائم بتاتے ہیں. اور روزے کا اجر کس کے لیے ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ صرف ایک منٹ آپ سے لیتی ہوں. روزے کا اجر روزے کا اجر کیا ہے؟ بے حساب. لیکن کس صورت میں؟ جی آپ کا ٹیکس کیوں نہیں نظر آ رہا؟ جی ایک منٹ. تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ کہ اس اجر کو ایمان اور تقوی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے لیے بالکل، اور اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا، اور یہ شو آف نہیں کرنا, یا بچوں کے اندر ہمیں اس چیز کو, اگر ہم خود اس چیز کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی اس احساس کو کہ دیکھو جب میں کسی چیز سے تم اچھا کام کرتے ہو تو میں تمہیں انعام دیتی ہوں, تو جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے تو اللہ کے لیے خالص ہوں گے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا. وہ اجر ایسا ہے جو ہمیں دنیا میں اگر نظر نہیں آ رہا تو آخرت میں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے, جنت کے باغ ہیں, جنت کے محل ہیں, اور وہ محل کیسے ہوں گے, ان چیزوں کا شوق ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بھی دلائیں گے, اور اس کی روح کو ہم یہ زندہ کرنا ہے کہ اصل ہم سے کیا مقصود ہے, کہ ہم نے اپنے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے, اپنے اندر سے خیل ختم کرنا ہے, کینا ختم کرنا ہے, دوسروں کی بھلائی کے کام کرنی ہے, دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے ان کی تکلیف کو کا احساس کرنا ہے, کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنی ہے, یہ کام ہمیں رمضان میں اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنی ہے, اور جب ہم خود کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ چیز بچوں کے اندر بھی آئے گی. آج کی دعا آپ لوگوں کو یاد ہے نا, اللہ عنی ظلم تو نفسی ظلم کثیر, اس کو ہم نے یاد کرنا ہے نماز میں, تو الحمدللہ اس کو پڑھتے ہوں گے, حضرت ابوبکر صدیق سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی, تو ہمیں بھی اپنی نماز میں اس کو تشہد کی دعاؤں میں اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت بھی, اور یاد کے اگر نہیں یاد تو اس کو یاد کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آج ہم عمل کی ایک بات یہ لے کے اٹھیں گے کہ ہم نے اپنے اندر سے خیل اور کینا, اور اگر کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو آج سے عہد کر کے ہم اس کو معاف کریں گے اور اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں گے, کیونکہ اگر دل صاف نہیں ہوگا تو اچھے طریقے سے نہ عبادت ہو سکے گی نہ ہمارے اندر اخلاص آ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن کا جو ریپلے ہے وہ 10:30 AM سے 1 PM تک ایسٹرن ٹائم ہوگا, آپ لوگ پارٹ آٹ پہ بھی اور ویز آئی کیو پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس کو جو کسی وجہ سے رہ گیا یا ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے تو وہ اس وقت سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین طریقے سے عافیت کے ساتھ رکھے, رمضان سے پہلے جو شیطان کے حملے ہیں بہت سارے حملے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے بچا کے رکھے, بیماری تکلیف سے بچا کے رکھے, اور پورے صحت اور ایمان کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل پھر اپنے اگلے سیشن کے ساتھ ملیں گے, اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. جزاک اللہ خیر. سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.